الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، جس بھی زبان و نسل کا ہو، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایم آف لائف ہوتا ہے، اور جب تک مقصد اور ایم آف لائف واضح نہ ہو تو انسان کوئی ایم اورینٹڈ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہر کامیاب شخص دنیا کا پہلے اپنی زندگی کا ایک ایم ڈیٹرمن کرتا ہے، ایک مقصد کو واضح کرتا ہے، پھر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اب ہمیشہ سے، جب سے انسانیت شروع ہوئی آج تک اور آنے والے ادوار میں بھی، ہر انسان یہ کرے گا، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کرے گا، اور کر چکے ہیں اور کرتے ہیں۔ اب کوئی انسان کیسے زندگی کا مقصد متعین کرتا ہے کہ میں نے یہ زندگی میں اچیو کرنا ہے، میری یہ 50-60 سال کی زندگی ہے اور میں اپنے آپ کو 50 سال بعد کہاں دیکھ رہا ہوں، 40 سال بعد کہاں دیکھ رہا ہوں، 30 سال بعد کہاں دیکھ رہا ہوں۔ ہر انسان، کامیاب انسان اس کی پلاننگ کرتا ہے، لیکن فرق کیا ہے انسانوں میں، جس کی وجہ سے ان کے ایکٹس میں فرق ہے، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے میں فرق ہے۔ وہ جو فرق ہے وہ یہ کہ ہر ایک نے جو ایم ڈیٹرمن کیا ہوا ہے، ایم کو کی ایم رکھا ہوا ہے، وہ فرق ہے۔ ہر ایک انسان کا ایم فرق ہے، اس کی وجہ ان کے مذاہب کا فرق ہونا ہو، یا اس کی وجہ کوئی اور ہو، ان کی زندگی کے ایکسپیرینسز ہوں، جو بھی ہو، اس کی وجہ سے ہر انسان کی زندگی کا مقصد فرق ہے، جس کی وجہ سے ان کے ایکٹس فرق ہیں، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے فرق ہیں۔ اب انسان کو اپنی منزل کے متعین کرنے کے لیے جو سورسز اویلیبل ہیں، ایک تو یہ ہے اس کی عقل، کہ انسان عقل سے سوچے، ایکسپیرینس بیس چیزیں کرے، کہ جیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان سے مشورہ کرے کہ میں کیسے زندگی گزاروں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ خالق کائنات ہیں، انہوں نے ہمیشہ سے یہ کیا کہ انسانیت کی اسی رہنمائی کے لیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، منزل کیا ہے، ایم کیا ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھی بھیجا۔ یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے ہیں، اور کس لیے بھیجتے ہیں؟ انسانوں کو ان کو زندگی کا مقصد اور ایم اور منزل بتانے کے لیے کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ تم اگر 30-40-50 ایئرز تک سوچ رہے ہو تو کیا یہ اینڈ ہے؟ کیا تم یہیں تک سوچے ہو، یا اپنی امیج کو، اپنی سوچ کو، اپنے ویژن کو اور بھی وائز کر سکتے ہو کہ موت ہے، موت کے بعد بھی تو نہیں کچھ۔ تو اس طرح سے ان کو ایک میسج دیا جاتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ جیسے قرآن پاک نے جو میسج دیا ہمیں ہمارے ایم کی ڈیٹرمینیشن کے لیے، تو متعدد جگہوں پہ مختلف انداز اپنائے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے پورے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا کو بتا کے کہ وہ کیسے ہوئی، کیونکہ وہ انسان تھے، اور انہیں کیوں دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کنکلوڈ کس پہ کیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو وہاں سے کہا کہ اب جنت سے جاؤ، جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اور کیا کہا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ بتا دیے تم کیوں جا رہے ہو، تمہارے پہ ایک ہدایت آئے گی، گائیڈنس آئے گی، اس کے مطابق اگر رہو گے تو کامیاب، نہیں رہو گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیھا خالدون۔ اور جو اس کا کفر کریں گے، آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ دوزخ والے ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر ایک جگہ قرآن پاک نے اس طرح سے ایم کو ڈیٹرمن کیا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے یہ امانت آسمانوں زمین اور پہاڑوں پہ پیش کی تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا, اس سے ڈر گئے, اس انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم بڑا نادان. اب یہ اور طریقہ ہے ایم کو بتانے کا کہ ہوا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کریشنز کو پیدا کیا, آسمان زمین پہاڑوں کا تذکرہ خاص طور پہ کیا کہ یہ بڑی ہیں, اور پھر سب کو آفر کی کون میرے قریب ہونا چاہتا ہے, جو قریب ہونا چاہتا ہے اس وہ امانت اٹھا لے. تو اللہ تعالیٰ کا سب ڈر گئے کہ ہم امانت نہیں اٹھا سکتے, لیکن انسان نے یہ ایکسیپٹ کر لیا, یہ آفر ایکسیپٹ کر لی کہ ہاں میں اٹھاؤں گا, اور اس لیے دنیا میں وہ آ گیا. تو ایم بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیوں آئے ہو, اس امانت کو اٹھانے آئے ہو, میرے قریب ہونے آئے ہو, یہ تم نے فیصلہ کیا ہے, یہ ہے تمہاری زندگی کا مقصد. تو جب یہ بات انسان سنتا ہے دنیا کے اندر, جب انبیاء یہ میسج دیتے ہیں, تو ہمیشہ انسانوں کے درمیان دو گروہ بنتے رہے. کچھ لوگ من و عن اس میسج کو لیتے رہے کہ ٹھیک ہے نبی ہیں, ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں, ہم ان کی بات کو قبول کرتے ہیں, لیکن کچھ اپوزیشن کریٹ ہو جاتی تھی جو ان کے اپوزیشن کرتے تھے کہ نہیں ہم نہیں اس کو قبول کرتے, ہم تو عقل کی دنیا میں رہتے ہیں, ہم تو ایکسپیرینس بیسڈ دنیا میں رہتے ہیں, یہ کیسی بات کی جا رہی کہ کاروبار بند کر کے مسجد میں جا کے ہم کامیاب ہو جائیں گے, ہم اپنی مرضی سے مال کا لین دین نہ کریں. تو وہ اپنی عقل اور ایکسپیرینس کے بیسس پہ چلنا چاہتے تھے. نبی جو بھی آتے تھے وہ آگے کہتے تھے نہیں اسی میں کامیابی ہے. اب یہ ایک کانٹرڈکشن شروع ہو جاتی تھی دنیا کے اندر, معاشروں کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پروف کرنے کے لیے کہ یہ میری گائیڈنس کو تم تک پہنچا رہے ہیں, میری بات کو تم تک پہنچا رہے ہیں, ان کی بات پر ٹرسٹ کر لو اور اپنی زندگی ان کے حوالے کر دو, اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف معجزے دیے. ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جو جس سے انسان عاجز آ جائے, ہار مان لے. دیکھیے کچھ چیزیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں وہ ایک ریگولر روٹین ورکس ہیں, وہ ہر بندہ کر سکتا ہے, لیکن کچھ ہوتی ہیں جس کے لیے اسپیشلسٹ چاہیے ہوتے ہیں, کہ اسپیشلسٹ ہی اس کام کو کر سکتا ہے اس فیلڈ کا. عام بندہ اپنے آپ کو لے مین سمجھتا ہے کہ مجھے نہیں اس فیلڈ کا پتا, میں نہیں کچھ کر سکتا. ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں, انجینئر اسپیشلسٹ ہیں, ہر ایک اپنی اپنی فیلڈ کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے. لیکن جب اسپیشلسٹ بھی ہار مان لیں کہ نہیں اب جو چیز ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے, آل دو ہم اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں, لیکن ہم اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سک رہے, یہ یعنی کہ یہ روٹین ورک سے, ما فوق الفطرت دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں, روٹین ورک سے بڑھ کے کوئی چیز ہے, یہ ایون اسپیشلسٹ کے ہار مان لیتی. کامن مین کی بات نہیں ہوتی, کہ کامن مین تو ایون اسپیشلسٹ کی فیلڈ پہ بھی ہار مان سکتا ہے کہ مجھے نہیں پتا اس کام کا, لیکن جب اسپیشلسٹ ہار مان لیں کسی فیلڈ کے کہ نہیں یہ کام ہماری سمجھ سے باہر ہے اور ہتھیار ڈال دیں, تو وہاں پہ انسان جو ورڈ یوز کرتا ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اسے معجزہ کہتے ہیں. جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے, اور کبھی کامن مین مسلمان کے ہاتھ سے ظاہر ہو, یعنی کہ کامن مین سے مراد جو نبی نہیں ہے ان کے ہاتھ سے اگر یہ ظاہر ہو جائے ایسی چیز سے کرامت کہا جاتا ہے. تو ہر نبی کے پاس ایک معجزہ آیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کو پروف کرنے کے لیے کہ یہ نبی ہیں, یہ میری طرف سے میسج دے رہے ہیں, یہ اپنی طرف سے کوئی میسج نہیں دے رہے, اس کے لیے معجزہ دیا جاتا رہا ہر نبی کو. لیکن ہر نبی کا جو معجزہ تھا نا, وہ ان کی زندگی سے تشریف لے کے جانے کے ساتھ ختم ہوتا رہا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہیں, تو اب کسی نبی نے نہیں آنا, تو اب معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا جو قیامت تک رہے. اور وہ معجزہ کیا تھا؟ وہ قرآن پاک کا معجزہ تھا, کہ بہت سارے معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, لیکن جو سب سے بڑا معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو قیامت تک ان کے بعد بھی رہ رہے, وہ یہی ہے قرآن پاک. اب ہر انسان کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے, ان کے گھروں میں ہے, وہ پڑھتے ہیں, تو قرآن پاک موجود ہے, ایک معجزہ ہے. اب ایک مسلمان, ایک انسان کو آشنائی نہیں ہے کہ یہ کیسے معجزہ ہے. دوسرے لفظوں میں اگر ہم ڈیفائن کر رہے ہیں معجزے کو, کہ عاجز کر دیتا ہے انسان کو اس کی مقابلے سے, اس جیسی چیز لانے سے, اس کے اسپیشلسٹ بھی ہار مان لیتے ہیں, تو اس میں ایسی کیا بات ہے کہ واقعی اس کے اسپیشلسٹ نے اس میں ہار مان لی؟ یہ کیسے موجودہ ہے دوسرے لفظوں میں؟ تو اس کو بریفلی ڈسکس کیا جائے گا. دیکھ, قرآن پاک کا موجودہ ہونا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اور بڑی واضح انداز میں یہ بات کی کہ کافروں یا جو بھی شخص اس کو نہیں مان رہا, جو بھی یہ کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنی طرف سے بات گھڑ کے پیش کر رہے ہیں, تو پھر تم لوگ ایسا کرو. اب دیکھیں, عقلی چیلنج ہے, اوپن چیلنج ہے, جو مرضی اس میں آ جائے کہ تم سب ایسے کرو کہ ایسی کوئی کتاب, ایسی کوئی سورت, ایسی کوئی آیتیں لے کے آؤ, کر لو. یعنی کہ اس میں کوئی ہرڈل تو نہیں ہے کہ نہ کرو. کرو, اچھا ایک نہ کرو, سارے کرو, سب مل کے کرو, جس کو چاہتے ہو یا بلا سکتے ہو, مدد کے لیے پکار سکتے ہو پکارو, انسانوں کو, جنوں کو, جس مرضی کو پکارو, کرو ایسا. اب یہ جو انداز تھا نا, یہ میں آگے وضاحت کروں گا کہ کیسے ان کو ہلا کے رکھتی ہے کہ عرب والے, اگر ہم اس بیک گراؤنڈ میں جائیں آج سے 1400 سال پہلے, تو وہ جو لوگ تھے وہ اپنے اسی بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہم عرب ہیں, ہم عرب ہیں. اور دوسروں کو عجم کہتے تھے, اس کا ایک معنی ہوتا ہے گونگا, کہ ان کی کوئی زبان نہیں ہے, ہماری زبان ہے. اتنا انہیں فخر تھا اس بات پر. بڑے بڑے شعراء, بڑے بڑے ادیب, بڑے بڑے مفکر ان کے پاس تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی چیلنج پیش کر دیا کہ ہاں فخر ہے تو آؤ میدان میں, آؤ سارے آ جاؤ اور اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ انسانی کتاب ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود اپنی طرف سے بنا رہے ہیں, تو کرو مقابلہ اس کا. اب یہ جو اوپن چیلنج تھا, اب یہ ان کے لیے اس لیے بڑا ہلا دینے والا تھا کہ یہ ان کی کیپیبلٹیز تھی, اس کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھے. اب اگر پوری دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ عربوں کو یہ چیلنج ہے, وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے, اور ان کو ہرانے کے لیے صرف ایک چیز کرنی ہے کہ ایک کلام لے کے آنا ہے, اور وہ نہیں لا سک رہے, تو کتنی ان کے لیے شرمندگی کی بات تھی. اس لیے وہ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا ہمیں چیلنج پیش کر دیا گیا. اس کے لیے انہوں نے مشورے کیے, اس کے لیے انہوں نے پلاننگ کی کہ کیا کریں, لیکن الٹیمیٹلی جب ہار مانی کہ نہیں یہ پاسبل نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. ابو جہل کا ایک بھتیجا تھا مغیرہ, اس نے کیا کیا, وہ بہت بڑا شاعر و ادیب تھا, تو اس نے یہ کہہ دیا کہ سن کے کہ یہ ایسی یہ شاعری نہیں ہے, یعنی کہ تم اسے شاعری نہ سمجھو, کوئی شاعری نہیں ہے, اور یہ کلام ایسا ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ابو جہل پریشان ہوا کہ یہ کیا بات کر رہے, میرا بھتیجا جو اتنا مشہور ہے اس کو وہ ایسی بات کر رہا ہے, اس کو سمجھانے کے لیے گیا, تو اس نے قسمیں کھائی, میں قسم کھاتا ہوں اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا. تو پھر کریں کیا, مقابلہ کرنا ہے ہمارے اپنے, وہ کہتے تھے ہمارے اپنے ان کے مذہب میں جا رہے ہیں, کیسے ان کو روکو, کیا کریں ہم. تو پلاننگ کی کہ حج کے موقع پہ یہ دوسرے لوگوں کو بھی بات پہنچائیں گے, تو حج میں ان کو مشہور کرو, ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرو. کیا کریں پروپیگنڈا, کسی نے کہا ان کو نجومی کہو. تو مغیرہ نے کہا نہیں, نجومی کیسے, نجومی ایسے نہیں ہوتے, شاعر کہو. اس نے کہا میں کہتا ہوں یہ شاعر نہیں ہے, کیسے شاعر ہیں. انہوں نے کہا مجنون کہو, کہتے جنون ہے, کوئی مجنون شخص ایسا ہوتا ہے, کیسی بات کرتے. تو پھر کہیں کیا, کچھ تو بتاؤ. الٹیمیٹلی اس کے سامنے رکھا گیا انہیں جادوگر, کہہ دو کہ اس کلام کا جادو چلتا ہے کہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس پہ بھی تھوڑا جھجکا, لیکن الٹیمیٹلی کوئی آپشن نہیں, تو اس نے کہا اچھا یہ کہہ دو, مشہور کرو کہ جادوگر, ان کی بات نہ سنو. تو اس طرح سے انہوں نے اپنی ہار مانی. لیکن اس میں ایسی کیا بات ہے, اس کو غور کرنا ہے, تاکہ مسلمان کو اسے پتا تو ہو کہ اتنی بڑی چیز اس کے پاس ہے. آج وہ ایتھیس کی ایک بات پہ متاثر ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے, اسے کم از کم پتا ہو اس کی بیسس کیا ہے, وہ کس قرآن کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے, کس قرآن کو مانتا ہے. کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے اس کے پاس, لیکن اس کو پتا ہونا چاہیے ہر مسلمان کو کہ اس کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے. دیکھیں, کسی بھی بک کو اینالائز کرنے کے لیے, قرآن پاک کی کتاب اللہ تعالیٰ کی, کسی بھی بک کو اینالائز کرنے کے لیے اس کے چار امپورٹنٹ چیزوں پہ فوکس کیا جا سکتا ہے. ایک ہو سکتا ہے اس بک کا آتھر, دوسرا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ورڈز چوز کیے گئے ہیں, تیسرا ہو سکتا ہے کہ اس کا جو سبجیکٹ ہے جو اس کا مضمون بیان کیا گیا ہے، اور چوتھا ہو سکتا ہے کہ اس سے افیکٹس کیا آ رہے ہیں، اثرات کیا پیدا ہو رہے ہیں. یہ چار امپورٹنٹ ہیڈنگز ہیں جس کے اندر کسی بک کو انالائز کر سکتے ہیں. اب ایک تو قرآن پاک اور ایک تو کوئی دنیا کی اور بک ماسٹر پیس کو سامنے رکھ لیں، سوچیں اس کے متعلق، آتھر کا کمپیرزن کریں. کسی بھی بک کا آتھر دنیا میں وہ کیا ہوتا ہے؟ اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ماہر ہے، اس نے ساری زندگی لگا کے ایک مقام حاصل کیا ہے اس فیلڈ کے اندر، اور اب ساری دنیا اس بات کی قائل ہے کہ ہاں یہ اس فیلڈ کا ماسٹر ہے اور یہ جو پروڈیوس کر رہا ہے یہ بیسٹ ہے. کہیں کمپیرزن کافر کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کتاب گھڑ رہے ہیں، خود یہ الفاظ گھڑ رہے ہیں. لیکن وہ خود حیران تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، انہوں نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. وہ خود اس چیز پہ حیران ہو گئے کہ ہم جانتے ہیں وہ 40 سال تک گواہ رہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان سے لکھنا پڑھنا سیکھو، اور آل ٹوگیدر سڈنلی اس طرح کے الفاظ ادا کر رہے ہیں، اس طرح کی آیتیں ادا کر رہے ہیں کہ جو کہ جن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کے اندر وہ کوالٹیز ہیں کہ جو ہم حیران وہ حیران ہو رہے تھے. وہ اس پہلے پوائنٹ پہ حیران تھے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، کسی نے لکھنا پڑھنا سیکھا اور ایسا ورک پروڈیوس کر رہے ہیں. اب یہی عام انسان یعنی کامن مین بھی سمجھ جاتا ہے کہ ایسا ہسٹری میں نہیں ہوا کہ کبھی کسی یعنی کسی فیلڈ کا اسپیشلسٹ نہ ہو، اس نے کوئی اس میں ایفرٹ نہ کی اور ماسٹر پیس پروڈیوس کر دے جس کے سامنے دنیا اس کی واہ واہ کر اٹھے، تعریف کرنا شروع کر دے. ایسا نہیں ہو. یہی پوائنٹ ایک کافی ہے ایک انسان اس کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے سے پہلے 40 سال تک انہیں مکہ مکرمہ میں رکھا. لوگوں کے سامنے اگزامپل تھے کہ سچے ایماندار امی، سب کو پتا ہے. تو کیسے وہ ایک تو جھوٹ بول سکتے ہیں، کیسے اتنی بڑی بات کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ بھی اتنا زبردست، اور وہ امی نبی پیش کر رہا ہوں. تو یہ پہلا پوائنٹ لوگوں کو ہلانے کے لیے کافی تھا اور ہماری سمجھ میں آنے کے لیے کافی ہے. چونکہ عربی سے جو شغف نہیں رکھتا، اس کی نو ہاؤ اتنی زیادہ نہیں ہے، آبویسلی وہ باقی پوائنٹس کو اتنی ڈیٹیل سے نہیں سمجھ سکے گا، کیونکہ وہ اتنی ڈیٹیل اسے نہیں پتا کہ ورڈز کے اندر جو معجزہ ہے، اس کے مضمون کے اندر جو معجزہ ہے، اسے شاید اتنی بات سمجھ میں نہ آئے. لیکن یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت اہم ہے ایک کامن مین کو یہ سمجھنے کے لیے کہ واقعی مانتی ہے دنیا کے ماسٹر پیس ہے ریپک لٹریچر کا، اور وہ امی نبی پیش کر رہے ہیں، ساری دنیا مانتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک دور پاک کہا جس میں امی کا لقب انہیں دیا کہ امی ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص خصوصیت تھی. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر الفاظ کے اندر جائیں، ورڈز کے اندر جائیں، اب قرآن پاک کی خاص چیز یہ ہے کہ یہ نہ شاعری ہے نہ نثر ہے. یہ بھی ان کے لیے ایک بڑی یونیک چیز تھی، یا تو وہ شاعری جانتے تھے یا نثر جانتے تھے کسی بھی لٹریچر کے اندر. تو یہ نہ شاعری تھی نہ نثر تھی، یعنی انہیں کہا یہ شاعری ہے لگتی ہے، لیکن نہ شاعری ہے بھی نہیں، نثر کی طرح کا مضمون پیش کیا جاتا ہے. تو انہیں کہا یہ ایک یونیک چیز کیسے سامنے آ رہی ہے؟ اب شاعری کیوں نہیں تھی، یعنی شاعری کیوں انہیں فیل ہوتی تھی؟ اس لیے فیل ہوتی تھی کیونکہ کئی جگہوں پہ آیتوں کے جو آخری ورڈ ہیں وہ میچ کرتے تھے، جیسے شاعری کے اندر کافی سے کافی ملتا ہے تو اس میں میچ کرتے تھے، تو ریدم وہی پیش ہوتا ہے جو کان کو جیسا اچھا لگے. تو وہ ویسا ہی اس کے اندر بھی ایک افیکٹ پیش ہوتا ہے جیسے شاعری کے اندر ایک ہوتا ہے، تو اس لیے انہیں شاعری فیل ہوتی تھی، لیکن کہتے تھے شاعری ہے بھی نہیں. اور وہ افیکٹس کیوں فیل ہوتے ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک کے اندر جب اس پہ غور کیا گیا تو چار الفابیٹس جو تھے نا بہت کامنلی یوز ہوئے ہیں، نون میم یا اور الف، یہ چار الفابیٹس فریکوئنٹلی یوز ہوئے اور ان پہ اینڈ کیا گیا آیتوں کو، اینڈ اس پہ کیا گیا. تو جب اس پہ اینڈ کر رہے ہیں تو اب اس کی وجہ سے ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے جو کانوں کو اچھی لگتی ہے. اور جو نون کا ورڈ ہے نا وہ آلموسٹ 50% آف ورسز کا اینڈ نون پہ ہے. اب یہ ان کے لیے حیران کن چیز تھی کہ اتنی بڑی کتاب اور اس کے اندر اس طرح سے کنٹینیوسلی ایک چیز کو پیش کرنا یہ ان کے لیے حیرت کی کا باعث تھی، کیونکہ ان کے نزدیک 200-300 کے کوئی سٹیٹمنٹ لکھ دے اس قسم کی، وہ بڑی بہت بڑا مارکا ہوتا تھا، اور 50% آف ورڈ یعنی جو آیتے ہیں وہ اس پہ اینڈ کریں اور باقی میم یا الف پہ، ان ٹوٹل یہ ساری 80% آف آیات بنتی ہیں ورسز جو اس پہ اینڈ کرتی ہیں، اس کی وجہ سے ایک ساؤنڈ اٹریکٹو فیل ہوتی ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، تو یعنی ایز این ایگزامپل میں پیش کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. اب دیکھیں یہ واقعہ پیش ہو رہا ہے، پورے کا پورے سے میسیجز ہیں اور اینڈ کیا ہے حقوبا سرابا، کنٹینیوشن کے ساتھ ایسے چل رہا ہے. ہر سورت کا ایک خاص انداز ہوتا ہے. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں متعدد جگہ ذکر ہے کہ وہ جب وہ فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں آئے اور انہوں نے جادو کا مقابلہ کیا لاٹھی کے ذریعے سے. اب یہ واقعہ کئی جگہوں پہ ہے، میں ایز این ایگزامپل دو جگہ سے کوٹ کرتا ہوں کہ کیسے اس سورت کے مطابق وہاں پہ اللہ تعالیٰ الفاظ لا رہے ہیں. قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واستهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. اب یہاں پہ ملقین عظیم اس طرح سے بات چل رہی ہے. اور دوسری جگہ قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. اب یہاں تو وہی بات کی جا رہی ہے کہ جادوگروں کے مقابلے میں آئے، انہوں نے کہا کون پہلے رسیاں پھینکے گا، کون پہلے حصہ لے گا، بات وہی کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ القا تسعا اس پہ اینڈ ہو رہا ہے. اب یہ ان کے لیے بہت حیرت انگیز چیز تھی کہ اتنے ملٹیپل طریقوں سے اتنی زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں، جس کو میں بیان کرتا ہوں کہ باتیں بھی کیا کی جا رہی ہیں، وہ بات میں بات کرتا ہوں سبجیکٹ کے اندر، تو وہ اس پہ حیران تھے. پھر اگلی چیز غور طلب جو انہوں نے نوٹ کر لی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر کوئی ہر لینگویج کا ایک سکیل ورڈ ہوتا ہے، کوئی مشکل سے بولا جانا والے الفاظ ہوتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا قرآن پاک اس سے خالی ہے، حالانکہ ایک میسج پروڈیوس کیا جا رہا ہو وہ اس سے خالی. مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ تعالی نے ذکر کرنا تھا کہ فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں ایک گھر بناتا ہوں اور پکی ہوئی اینٹوں کا گھر ہوگا، پکی ہوئی اینٹوں کا. اب اس کے لیے جو ورڈز عربی کے اندر موجود ہیں آجرون کرمتون اس طرح کے ورڈز ہیں، اور یہ ان کی لینگویج ثقیل سمجھے جاتے ہیں. اب اس کو جوڑنا آیت کے اندر کہ ردم بھی رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بیان کیا. وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ. اور فرعون بولا اے دربار والوں میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں، ہامان تم ایسا کرو میرے لیے گارے کو آگ دے کر پکواؤ اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر سے موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے. اب الفاظ اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کے لیے پکی ہوئی اینٹ کیا الفاظ یوز کیے کہ گارے کو آگ دے کے پکواؤ، یعنی کہ اس طرح سے اس کو بیان کیا آیت مبارکہ کے اندر فاؤ پتلی جہامانو علی تین فجعل لی سرحا. تو بات وہی کمیونیکیٹ ہوئی لیکن ورڈ ایسے چوز کیے کہ اس کا وہ سکیل ورڈ نہیں آیا. اب یہ جو تھی نا یہ وہ سمجھتے تھے، یہ ہماری شاید سمجھ میں نہ آئے لیکن ان کو یہ سمجھ میں آ گئی. اب ارض ایک ورڈ ہے زمین، اس کے پلورل جو ہے ارزون اراضی، یہ مشکل سمجھے جاتے ہیں سکیل. اب قرآن پاک نے اس کو بیان کرنا تھا کہ سات زمینیں ہیں، تو کیا ذکر کیا کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے سات آسمان اور اسی طرح کی سات زمینیں. اب بجائے کہ ارزون جو اراضی کا ورڈ لاتے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الارض مثلہن، اسی طرح جیسے وہ سات ہیں وہ بھی سات. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انہیں حیران کر رہی تھیں. لیکن ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ چند جگہوں پہ سکیل ورڈ اللہ تعالیٰ لے کے آئے لیکن ان کو جوڑا آیتوں کے اندر، اس پہ بھی وہ حیران. مثال کے طور پہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذن قسمۃ ریزہ. اب یہ زیزہ کا ورڈ ہے نا, زیزہ یہ ثقیل ان کا سمجھا آتا ہے, لیکن اسی سیکوینس میں اخرا انسا زیزہ آ رہا ہے اور ایسے جوڑا گیا ہے کہ یہ ثقیل نہیں فیل ہو رہا. یہ حسن وہ جان گئے تھے کہ میرے, یہ عام جو عربی نہیں جانتے ان کو تو شاید فیل نہ ہو, لیکن جو عربی جانتے ہیں اس کے شاعری کے ماسٹر ہیں, اس کی لغت کے ماسٹر ہیں, وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا کلام پیش کیا جا رہا ہے. پیچھے کا ورڈز کا ایک اور, کہ جملوں کو بنانے کا انداز. اب ایک جگہ قرآن پاک نے یہ کہنا تھا کہ قصاص میں زندگی ہے, یعنی کہ اگر کوئی قتل کر دے اس کے بدلے اس کو قتل کر دو, تو اس میں اس پورے معاشرے کی بقا ہے. اب اس کے لیے جو سٹیٹمنٹس یوز کی جاتی تھیں وہ یہ تھی, القتل احیاء للجميع, کہ قتل اجتماعی زندگی ہے. لیکن قرآن پاک کو اس کو جس انداز میں پیش کیا وہ یہ کہا, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. اب یہ بھی ہمیں اس کی حسن کا شاید نہ اندازہ ہونا ہو, لیکن وہ حیران ہو گئے, اسے ایز این ایگزامپل کوٹ کرتے تھے. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اگر ہمیشہ رات رہے تو کون دن لائے گا میرے سوا, اور ہمیشہ دن رہے تو کون رات لائے گا میرے سوا. تو وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ یوز کیے کہ قل ارایتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بالضیاء افلا تسمعون, قل ارایتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیغمبر ان سے کہو, ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط رکھے, تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کے آئے, بھلا کیا تم سنتے نہیں ہو. اب بات یہ کی جا رہی ہے, اس کے اپوزٹ کہا گیا, کہو ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط کر دے, تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا کر دے جس میں تم سکون حاصل کر سکو, بھلا کیا تمہیں کوئی سجھائی نہیں دیتا, تمہیں کوئی دکھائی نہیں دیتا. اب دیکھیں غور طلب بات اس میں یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون, اگر رات ہی رہے دن نہ آئے, رات ہی رہے دن نہ آئے. اب رات کے اندر انسان لائک بلائنڈ ہوتا ہے, جیسے نظر نہیں آتا اسے کچھ, اندھیرا کا بہت زیادہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ورڈ کیا لے, افلا تسمعون, کیا تم سنتے نہیں ہو. جس طرح بہر اندھا شخص صرف سنتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کیا, افلا تسمعون, کیا تم سنتے نہیں. اور جہاں یہ کہا کہ اگر دن ہمیشہ رہے رات نہ آئے, وہاں کہا افلا تبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو. اب بات وہی کہی جا رہی ہے, لیکن جو ورڈز کا چوز کرنا اس کو وہاں پہ پرونا, یہ ایک ایسا حسن تھا جو جس کا مقابلہ دنیا کرنے سے قاصر ہو گئی. پھر اسی طرح ایک جگہ قرآن پاک میں, یہ اس کے الفاظ کا حسن میں بیان کر رہا ہوں, ایک جگہ کہا نب عبادی انی ان الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم, میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں, اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے. اب دیکھیں بالکل اگزیکٹلی ساتھ ساتھ دو آیات ہیں, بالکل اپوزٹ بات کی جا رہی ہے کہ میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں بخشنے والا ہوں, اور میرے بندوں کو یہ بھی بتاؤ میرا عذاب بہت سخت ہے. اب اس طرح سے بات کرنا اپوزٹ میسج, لیکن اس کے پیچھے بھی جب غور کیا گیا تو پورا ایک حکمت تھی. وہ حکمت کیا تھی, آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا واقعہ تذکرہ ہو رہا ہے. ایک ہی واقعہ کے اندر دونوں ڈسکشنز ہیں, کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی کہ فرشتے آئے, خوشخبری دی کہ آپ کی اولاد ہوگی, اور ساتھ ہی انہیں فرشتوں نے کہا ہم جا رہے ہیں آگے لوط علیہ السلام کی بستی کو عذاب دینے. اب اس واقعے کے اندر یہ دونوں پہلو تھے, لیکن پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہ رحمت کا پہلو جھلک رہا تھا کہ جو میرے بندے ہیں ان پہ رحم کرنے والا ہوں, اور جو میری نہیں مانتے میں ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ کرنے والا ہوں. اس لیے اس سے پہلے ایڈجسٹنٹلی یہ دو آیت لے آئے, حالانکہ بظاہر دونوں آیات اپوزٹ میسج دے رہی ہیں, لیکن اگلے پورے واقعے میں دونوں میسجز اسی سیکوینس کے ساتھ ایلیبریٹ ہو رہے ہیں. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ عربی والے جان گئے, اس دور والے جان گئے, اور مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں ایسے کر سکتے. پھر اس کے اندر جو میسج ہے, سبجیکٹ کیا ہے, اس کا مضمون کیا ہے. دیکھیں کوئی بھی بک لکھی جاتی ہے وہ ایک اسپیسیفک فیلڈ کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہے, اسپیسیفک ایریا کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہے, اس پہ ہر چیز نہیں کور کی جاتی عام طور پر. لیکن جب قرآن پاک کو دیکھا انہوں نے, اس کے اندر وہ چیزیں بھی تھیں جس کو آبزرو کر سکتا ہے, جو میٹر ہیں ان کے متعلق بھی تذکرے. پھر جو چیزیں نہیں دیکھ سکتا انسان کی ایمانیات ہیں، بلیفس ہیں، آخرت کی چیزیں ہیں، پہلی قوموں کے تذکرے ہیں، وہ بھی یہ ڈسکرائب کر رہا ہے اسی انداز میں. یہ غور طلب بات ہے اور یہ بیک گراؤنڈ میں رہے کہ جو ہم باتیں کہہ چکے وہ اپلیکیبل ہیں کہ امی نبی ان کو پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ الفاظ کا سیکوینس اور حسن قائم کر کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ سارے سبجیکٹس پیش کیے جا رہے ہیں. کیا کہ وہ ساری آبزرویشن والی چیزیں بلیفز کے ایڈریس کیا جا رہے ہیں، پرانی قوموں کے تذکرے کیے جا رہے ہیں، آنے والے حالات کے تذکرے کیے جا رہے ہیں، پریڈکشنز کی جا رہی ہیں، اور مختصر الفاظ کے اندر بڑے بڑے میسیجز دیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ تذکرہ کیا. حضرت نوح علیہ السلام کا جب واقعہ تذکرہ کیا اور ذکر کیا کہ ایک ایسا سیلاب آیا جس سے پوری دنیا کو ڈبو کے رکھ دیا، پوری دنیا کو ڈبو دیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکرائب کیا تو اللہ تعالیٰ الفاظ کیا لا رہے ہیں، وکیل یا ازب لا ایما کی ویا سما وقل وغیز الما وقدی الامر وستوت علی الجودی وکیل بعد للقوم الظالمین، اور حکم ہوا کہ یہ زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا. چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پہاڑ پہ آ ٹھہری اور کہہ دیا کیا بربادی ہے، بربادی ہے اس قوم کے لیے جو ظالم. تو اتنا بڑا واقعہ جس نے پوری دنیا کو غرق کر کے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اس کو سمیٹ دیا. وہ سارا پانی جو پوری دنیا کو ڈبو رہا تھا، میں نے کہا کہ اے زمین نکل پانی، اے آسمان تھم جا، یہ سب ہو گیا، کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہر گئی، مہمان والے کامیاب ہو گئے اور جو مہمان ہے وہ سب غرق ہو گئے. ایک آیت کے اندر پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا. اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کو وہ کوٹ کرتے رہے گی، اس کا مقابلہ کون کرے؟ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ زمین تو تھم، آسمان تو ٹھہر، وہ ہار گئے اس سے، کہ اس کا مقابلہ میں کون کرے؟ یہ بادشاہانہ کلام، یہ خالق کائنات کا ہو سکتا ہے، انسان کا نہیں ہو سکتا. پھر ہمیشہ سے یہ انسان کا فلسفیز کا جھگڑا رہا کہ خدا ایک ہے یا دو ہے یا زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جب قرآن میں ڈسکرائب کیا، لمیٹڈ ورڈز کے اندر اس پورے مسئلے کو حل کر دیا. اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں. لو کان فیہما آلہۃن الا اللہ لفسدتا، بس اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہوتا تو فساد برپا ہو جاتا، بس ختم، ڈسکشن ہی ختم. اور اس پہ کتابیں لکھی گئی کہ اس پہ کہ پروف کرنے کے لیے اگر کہیں کا آرگنائزر دو ہوں، کہیں کے بھی حکومت کرنے والے دو ہوں، کہیں کے بھی ڈیسیجن میکر دو ہوں، وہ نہیں نظام چل سکتا. دنیا اگر چل رہی ہے تو ایک کی وجہ سے چل رہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو پروف کیا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس کی جو انداز ہے، اس کے مضامین میں تم ضرور فرق پاتے. اگر یہ انسان کر رہا ہوتا، انسان ایک دن ایک موڈ میں ہوتا ہے، دوسرے دن دوسرے موڈ میں ہوتا ہے، ایک دن ایک انداز سے بات کرتا ہے، دوسرے دن دوسرے انداز سے بات کرتا ہے، اس کو اس طرح سے مستقل طور پہ ایک ہی انداز سے پیش کرنا، یہ خالق کائنات کا کمال. یہ اللہ تعالیٰ چیلنجز پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے. ایک اور اکلی بات جو کہ کامن بندے کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے وہ کیا ہے، جو کہ اس کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے، وہ تھی پریڈکشنز. لیکن جب کوئی چیز پریڈکٹ کی جاتی ہے اور وہ چیز ہو جائے تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور پریڈکشنز کیا تھی وہ بھی غور طلب ہے. قرآن پاک نے کہا کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، کہ الف لام میم رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے چند ہی سالوں میں. اب یہ پریڈکٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ہوا کیا تھا کہ رومی اور فارس لوگوں کا جھگڑا رہتا تھا، یہ بہت بڑی جنگ رہتی تھی. رومی لوگ جو تھے اہل ایمان، اہل کتاب تھے، اور جو فارس تھے وہ مشرک تھے. اب مومنوں کی جو مکہ میں مومنین رہتے تھے، اور ان کی جو فیلنگز تھی، اٹیچمنٹ تھی، ایموشنز تھی، وہ زیادہ رومیوں کے ساتھ اہل کتاب ہونے کے حوالے سے. لیکن جو کفار مکہ تھے ان کی فیلنگ اٹیچمنٹ زیادہ فارسیوں کے ساتھ تھی، مشکین ہونے کی حیثیت سے. تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ رومی لوگ مغلوب ہو گئے ہیں، ہار رہے ہیں جنگ، لیکن چند سالوں میں ان پہ غالب آ جائیں گے. اب بظاہر اس وقت کے حالات اور واقعات کو دیکھ کے کوئی یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا، اور ہوا بھی یہی کہ کافر لوگ اس پہ حیران ہوئے کہ یہ کیسی بات کرنی شروع کر دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا قرآن پہ، انہوں نے کہا اللہ کی کتاب ہے وہ تو جانتے تھے، انہوں نے جا کے ان سے کہہ دیا نہیں ہوگا، یہ 3 سالوں میں ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا چند سالوں میں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں سال بڑھا لو، نو سالوں میں تقریباً اس کے اندر یہ ہو جائے گا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا 9 سالوں میں یہ ہو جائے گا، اور وہ ہو گیا کہ رومی لوگ غالب آ گئے۔ وہ اس پہ بھی حیران کہ اس وقت انہوں نے کیسے پریڈکٹ کر دیا، کہ انسان تو نہیں پریڈکشن کر سکتا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذی فرض علیک القرآن لردوک الی معاد، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اور کس حالت میں، ہم جانتے ہیں کہ ان پہ ظلم ہو رہے تھے، مالی وسائل کچھ نہیں، پناہ مدینہ منورہ میں جا کے لی، ان حالات میں ہجرت ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کر رہے ہیں کہ آپ ان قریب یہاں واپس آ جائیں گے اور فاتح بن کے آ جائیں گے، اب یہ اس پہ پریڈکشن ہو رہی ہے جب یہ حالات ہوں، اور وہ سنتے تھے کفار کہ یہ کیسی پریڈکشن تھا۔ پھر ایک اور واقعہ مدینہ طیبہ میں ہوا کہ مسلمانوں نے عمرے کا ارادہ کیا اور ان کو روک لیا گیا ایک جگہ، اور وہاں پہ ایک معاہدہ پیش کیا گیا اور اس پہ دستخط ہوئے، یعنی ایگریمنٹ ہو گیا، وہ تھا صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ اب وہ بھی ایک ایسا واقعہ تھا جس میں بظاہر مسلمان مغلوب فیل ہو رہے تھے، لیکن قرآن پاک نے جو آیات اس کے متعلق اتاری تو کیا اتار دی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا کر دی۔ شروع یہاں سے واقعہ ہو رہا ہے۔ اب حالانکہ مسلمان بھی اس وقت تھوڑی ایسی کیفیت میں آ گئے تھے کہ ہم کیوں مغلوب ہو رہے ہیں، اور وہی ہوا اس صلح کی وجہ سے، پھر الٹیمیٹلی چند سالوں کے اندر مکہ فتح ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نشاندہی کر دی کہ یہ صلح یہ آپ کو فتح کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح وہ صحابہ جو کہ جنگوں کے اندر پتھر پیڑے مانتے تھے، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کر رہے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تم میں سے، کہ ضرور اور ضرور انہیں زمین پہ خلافت دے دوں گا۔ اب یہ ان کے لیے اعلان ہو رہے کہ جو کہ اسے پیڑے پتھر باندھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں خلافت مل جائے گی، زمین پہ یہ خلافت کریں گے۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ پریڈکشنز کے جو کہ ان کافروں کو حیران کر دیا جس چیز نے، کہ یہ کیسی باتیں ہیں اس کے اندر، اور وہ ہوتا ہے چند سالوں کے اندر وہ ہو جاتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نجومی نہیں ہے، انہیں پتہ ہے وہ 40 ایئرز کی زندگی ان کے سامنے ہے، انہیں پتہ ہے کہ وہ نجومی نہیں ہے کہ نجومی کی باتیں کریں، آگے کے حالات بتا دیں اور ایز اٹ از ہو جائے۔ اور پھر کسی کتاب کو اگر کمپیریزن کرنا ہو تو اس کے افیکٹس کیا آتے ہیں۔ اب قرآن پاک کی ساری باتیں ذہن میں رہے، امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ کی ترتیب، مضامین کیا بیان کیے جا رہے ہیں، کس انداز میں بیان کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے افیکٹس کیا آ رہے ہیں۔ اس کو میں ایک کوٹ کرتا ہوں افیکٹ، کہ جب حبشہ ہجرت کی مسلمانوں نے انیشیلی مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے غالباً پہلے، تو کفار نے وہاں پیچھا کیا، اور نجاشی کو جو کہ غالباً عیسائی تھے ان کو کہا کہ ان کو نہ پناہ دیں، تو انہوں نے بلایا کچھ ممبرز کو کہ ہمیں بتائیں آپ کیا کہتے کیا ہیں، مسلمانوں کو کہا، تو مسلمانوں نے غالباً سورہ یاسین پڑھی، اور جب سورہ یاسین پڑھی تو نجاشی کی آنکھوں میں آنسو، کہا کہ یہ حق کلام ہے، قرآن پاک نے اس واقعے کو ذکر کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى عُيُونَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا رَأَوْا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوا ہے، تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسو سے بہہ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ دیجیے۔ ابھی کافر کے دل میں، یعنی کہ عیسائی کے دل میں افیکٹ ڈال رہے، قرآن صرف سن رہے، صرف اس کے جس و یاسین سن رہے، اس کے افیکٹس آ رہے ہیں، تو اور مسلمان ہو گیا۔ پھر دنیا کے اندر کیا اس کتاب نے انقلاب برپا کیا، ہسٹورینز کو پتا ہے سب کچھ، ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ قوم عرب کیا قوم تھی، وہ خود کہتے تھے، اپنے آپ کو ڈسکرائب کرتے تھے مسلمان، بعد میں صحابہ تو کہتے تھے ہم تو لڑائی جھگڑا کرنے والے لوگ تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا زندگی گزارتے کیسے، اور ہمیں اس کتاب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گائیڈنس نے کہاں پہنچا دیا کہ ساری دنیا ہماری گائیڈنس کو فالو کر رہی ہے. اور کس کیا کوئی مالی وسائل آ گئے، کوئی معاشی وسائل آ گئے، کوئی کس چیز نے ان کی ہیلپ کی؟ حیران کن طور پہ وہ دنیا پہ غالب آ گئے. یہ دنیا بھی حیران تھی کہ کیسے غالب آ رہے ہیں. تو یہ جو افیکٹس آئے، اس کے لیے پیچھے اگر جائیں کیا سوچتا، یہی کتاب قرآن پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا کہ میں اس کتاب کو سیو رکھوں گا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اب کوئی کسی کتاب کو آتا یہ کلیم کر سکتا ہے یہ کتاب قیامت تک رہے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان قرآن پاک میں کر دیا، میں حفاظت کروں گا اس کی. اور دنیا میں 1400 سال 1500 سال میں کیا کچھ نہیں بیتا، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن قرآن ایز اٹ از سیو رہا حفاظ کے ذریعے سے. صرف یہ نہیں کہ ورڈز کے بکس کے اندر، انہوں نے یہ بھی کوشش کی اس کو جلا دو، اس بک کو جلا دو، ختم کر دو، لیکن حافظوں کے سینے سے قرآن کون نکالے؟ ایسے بھی حافظ اس امت نے پیدا کیے جو دیکھ کے پڑھنا نہیں جانتے تھے، سن کے حفظ کرتے تھے، کیونکہ دیکھ کے پڑھنے پہ پابندیاں ہوتی تھیں کہ قرآن کسی کے گھر میں نہیں ہوگا. تو وہ کیا کرتے تھے، ایک حافظ دوسرے بچے کو بس سناتا رہتا، وہ یاد کرتا رہتا، حتیٰ کہ وہ سن کے حفظ کر لیتا. اور سن کے حفظ کر کے اگر اس کے سامنے قرآن پیش کیا جائے، وہ پڑھ نہیں سکتا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو سیو رکھا، یہ بتاتا خود ایک معجزہ ہے. اور پھر ایک اور چیز کہ پرانی کتابوں نے، جو دوسری اہل کتاب کے پاس کتابیں، اس میں اس کا تذکرہ موجود ہے. جو اہل کتاب بھی جانتے تھے، قرآن نے اس کو مینشن کیا، تمہاری کتاب میں نہیں لکھا. تم کہتے ہو ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، تو کامل ایمان تو یہ ہے کہ اس کی اس بات پہ بھی ایمان لاؤ کہ ایک اور کتاب آئے گی، ایک اور نبی آئیں گے. جس طرح انجیل کے اندر یہ مینشن ہے کہ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس نہ آئیں گے، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. ابھی ان کی کتاب کی سٹیٹمنٹ متعدد جگہوں پہ ہے کہ مینشن ہے ان کی کتاب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کے انبیاء کہہ کے گئے. تو اس کا مقابلہ پھر کافروں نے کرنے کی کوشش کی. اوبیسلی سوچیں، ایک اپوزیشن کریٹ ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں یہ ہارے کہ کہاں سے ایک کمزوری سے اٹھے اور غالب آتی جائے، تو ہر بندہ اسے کچلنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ بہادر اور سمپل سا مقابلہ یہ پیش کیا گیا کہ جو جس کے تم ماہر ہو وہی کر کے دکھاؤ، اب اس میں کیا مشکل بات تھی؟ تو انہوں نے پلان اس کا مقابلہ کریں، لیکن الٹیمیٹلی جب وہ نہیں یہ مقابلہ کر سکے تو کیا کیا انہوں نے، جنگوں پہ اتر آئے، مارو ان کو، اور خود اپنے بڑے بڑے سرداروں، اپنے بھائیوں، اپنے باپوں کو قتل کروایا. اب خود یہاں سے بندہ حیران ہوتا ہے کہ چیلنج کیا تھا، کہ کتاب پیش کر دو، اس طرح کی کوئی چیز پیش کر دو، اس پہ نہیں آ رہا، ایک ماسٹر پہ نہیں آ رہا اس فیلڈ کے اندر، اور میں قتل کرنے پہ تیار ہوں. تو یہ الٹیمیٹ سٹیپس ہوتے ہیں، یہ فرسٹریشن والے سٹیپس ہوتے ہیں کہ جب انسان ہار مان لیتا ہے لیکن سٹل ہرانا چاہتا ہے، تو پھر ایک حربہ ہوتا ہے اسے، ان کو قتل کر دو، ان کو ختم کر دو. اور وہ بھی نہیں کر سک رہے. بدر کے اندر وہ دیکھ لیا کہ کیسے ہمیں ہرا رہے. یہ بتاتے خود معجزے تھے کہ حق ہونے کی دلیل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ رہے تھے اس چیز کو. اسی طرح ایک واقعہ منقول ہے کہ کعبہ شریف میں 7 قصیدے عرب نے لکھے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں بہت فخر تھا، تو انہوں نے قصیدے لکھ کے وہاں لٹکائے ہوئے تھے. جو قرآن پاک اترنا شروع ہوا تو ظاہر بات ہے جن کے وہ قصیدے تھے انہیں محسوس ہوا کہ ہمارا کلام ان کے کلام کے مقابل نہیں ہے، تو وہ اتار دیتے تھے کہ نہیں یہ، کیونکہ وہ ایز اے ماسٹر پیس وہاں ڈسپلے کیے ہوئے تھے. ایک کلام نہیں اتر رہا تھا. غالباً ان کا نام امر القیس تھا عورت کا، وہ اپنے بھائی کا کلام نہیں اتاری تھی، کہتی میں نے نہیں اتارنا، میں نہیں ہار مانوں گی. لیکن جب یہی آیت ہے سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی، وکیل یا عذب اللہ ایما کی ویا سما وقلی وغیز الماؤ، کہ زمین پانی نگل آسمان تھم جا، اس نے بھی جا کے وہ اتار لی. یہ ساری مینشن ہے، وہ ہار مان رہے تھے کہ ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے. گو کہ اوبیسلی ایک جو عربک نہیں جانتا اسے شاید اتنا فیل نہ ہو، لیکن کئی چیزوں کو پھر سٹل سمجھ سکتا ہے کہ امی نبی کی زبان اقدس سے یہ سب ظاہر ہو اور وہ ایسی پریڈکشنز کرے اور ایسے مقابلے پہ نہ لوگ اتر سکے. پھر یہ بھی ہوا کہ چند لوگوں نے مقابلے کی کوشش کی, چند لوگوں نے مقابلے میں آنے کی کوشش کی اور کچھ کلام پریزنٹ بھی کیا کہ یہ دیکھیں ہم کلام لائے, لیکن وہ ایسا کلام تھا, کوئی کمپیریزن تھا ہی نہیں. یعنی وہ خود مان گئے ان کے اسپیشلسٹ کہ یہ تو کیا پیش کر رہے ہیں. اور جو ابھی تک محفوظ ہے کتابوں کے اندر کہ یہ کلام بھی کسی نے پیش کیا تھا, جیسے ایک میں کوٹ کرتا ہوں کہ ایک کہا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو مشفر طویل وذنب اصیل, کہ ہاتھی ہو تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہے, تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہے, اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے. تو اب اس طرح کا وہ کلام پیش کر رہے تھے اور ورڈز آلموسٹ وہی پیش کر رہے تھے جو قرآن پاک کے اندر تھے. تو انہوں نے بھی کہا اس کو نہیں ہم سامنے پیش کر سکتے. پھر ایک 142 ہجری میں ایک شخص فوت ہوئے, عبداللہ ان کا نام تھا, انہوں نے کوشش کی کہ اس کا مقابلہ کرو, لیکن پھر وہ قرآن پاک کی جب اس آیت پہ پہنچے وکیل یا عزب لا ایما کی و یا سما وقلی, تو انہوں نے بہار مان لی کہ نہیں اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کی اس نے کلام پیش کرنے کی کوشش کی, لیکن سب نے کہا یہ اس کا کمپیرزن ہے ہی نہیں. اب اس طور کے اندر چونکہ عربی سے شغف رکھنے والے کم ہیں, تو وہ نہیں بات اتنی اپیلنگ شاید فیل نہیں ہوتی کہ کیسے ہی معجزہ ہے اسٹل, کیونکہ عربی کو نہیں جانتے نا. عربی دان تو جان لے گا, وہ تو ہار بھی مان لے گا اور مان چکے, ہسٹری اس چیز کو اس کی گواہ ہے کہ انہوں نے ہار مانی. اب تو شاید ویسے عربک پہ عبور رکھنے والے بھی نہ ہوں جو کہ لغت پہ اور شاعری پہ اور ادب پہ عبور رکھتے ہوں, انہوں نے جو ہار مان لی تو ہسٹری کا افیکٹ ہے. لیکن اسٹل ایک آج کل کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ حیران ہوتا ہے یا وہ اسٹل پوری طرح سمجھ نہیں سکتا. تو قرآن پاک کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ایک سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کو حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی. دیکھیں سائنس کا علم جو ہے وہ اسٹل گرو کر رہا ہے, تھیوریز پیش ہوتی ہیں چینج ہو جاتی ہیں, پیش ہوتی ہیں چینج ہو جاتی ہیں, وہ الٹیمیٹ نہیں ہے, اس میں ایرر کے چانسز بھی ہوتے ہیں. تو جو پیش کیا گیا سائنس کے تھرو اور جو قرآن کے اندر ہے اس کا کمپیریزن انٹرسٹنگ ہے. مطلب یہ کہ جو سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ ہو اور قرآن کا بھی اسٹوڈنٹ ہو, جب وہ ادھر کی آبزرویشن دیکھتا ہے, وہ قرآن کی آیات دیکھتا ہے, وہ اس کو اپیل کرتی ہیں کافی, یعنی کہ اسے ایک انٹرسٹ فیل ہوتا ہے اس میں. تو میں کچھ جگہوں سے پیش کرتا ہوں. ایک جگہ قرآن پاک نے اس طرح کہا انسان کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے اس طرح پیدا کیا کہ اسے آزمائیں, پھر اسے ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے, سمیعا بصیرا. اب یہاں پہ جو سیکوینس آف ورڈز دیکھیں, پوری ورڈز کا سیکوینس جو پیش کیا, سمیع بصیر, سمیع کو پہلے لائے بصیر کو بعد میں, اور تخلیق کا تذکرہ چل رہا ہے. تو آج ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ دیکھتا ہے کہ جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو اس کا جو کان کا آرگن ہے, سننے کے جو آرگن ہے, وہ پہلے ڈیولپ ہوتا ہے اس کے آئی سے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی ترتیب رکھی سمیع بصیر قرآن پاک کے اندر. پھر ایک جگہ یہ قرآن پاک میں تذکرہ ہے کہ ہوا یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار آئے, اور کفار آ کے انہوں نے کہا, کسی نے انہیں کہا کہ اگر نبوت کو جج کرنا ہے نا کہ اللہ کے نبی ہیں, تو ان سے کچھ واقعے پوچھو جو انہیں نہیں پتا ہوں گے, اگر بتا دیں تو واقعی نبی ہیں, اگر نہیں بتا سکے تو یہ اپنے دعوے میں غلط ہے. تو اور وہ واقعہ کیا تھے اصحاب کہف کا, کہ کچھ نوجوان تھے جو غار میں پہلے چلے گئے تھے, ان کا واقعہ پوچھو, واقعہ پوچھو ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرے ہیں ان کا واقعہ پوچھو پرانے زمانے کے, تو یہ نہیں بتا سکیں گے اگر یہ سچے نبی نہیں ہیں, اگر سچے ہوئے تو بتا دیں گے. تو جب یہ پوچھے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بتاؤں گا, کہا کل بتا دوں گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے وہی آ جائے گی, میری نبوت کو پروف کرنا ہے وہی آ جائے گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان شاء اللہ کہنا بھول گئے کہ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ. تو ہوا یہ روایات میں منقول ہے کہ اگلے دن وہی نہیں آئے, انہیں پوچھا آپ نے بتانے تھے واقعات, اب وہ اس پہ ان کو ایک پوائنٹ مل گیا. تو چند دن بعد جب وہی آئی تو اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی بتائے, وہ یہ بھی کہا کہ جب کچھ کام کہنا ہو کہ میں کل کروں گا, آنے والے وقت میں کروں گا تو ساتھ انشاءاللہ کہتے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ ذوالقرنین کا ہے کہ وہ تھا دنیا کا بادشاہ تھے, نیک بادشاہ تھے, اور ساری دنیا میں انہوں نے گھومے گزرے. اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا سورہ کہف میں. اس میں ایک جگہ یہ بھی تذکرہ ہے کہ وہ جب جا رہے تھے ایک قوم پہ, اس قوم نے ان کو کہا ذوالقرنین علیہ السلام کو کہ یہ جو دوسری قوم ہے یاجوج ماجوج وہ ہم پہ حملہ آور ہوتی ہے تو ہمارے ان کے درمیان کوئی بیریئر کھڑا کر دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب قرآن پاک جو الفاظ یوز کر رہا ہے یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتائی, اور آگے بھی چند اس کی ایگزامپلز ہیں اصحاب کہف اس کی, تو اس لیے میں نے یہاں پہ تذکرہ کر دیا. وہ جو ورڈ یوز کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ کترا. مجھے لوہے کی چادر لا دو. اب ذوالقرنین انہیں کہہ رہے ہیں غور طلب بات کہ بیریئر کھڑا کرنا ہے تو انہیں کہہ رہے ہیں لوہے کی چادر لاؤ. یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پر کر دیا, دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ. یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ, اب میں اس میں انڈے لوں گا. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس جو امی نبی ہیں یہ الفاظ نکل رہے ہیں. اب آج کل کی میکینیکل انجینئرنگ اور یہ ساری سٹیل ملز اس کا جواب دینے سے آ رہی ہے کہ پہاڑوں کے فاصلے کو پر کرنے اللہ تعالیٰ کہہ رہے لوہے کی ان کی زبان سے, یعنی ذوالقرنین کہہ رہے کہ لوہے کی چادر لاؤ, یعنی کہ اتنے بڑے خلا کو پر کرنے کی کتنی بڑی لوہے کی شیٹس, کتنی موٹی لوہے کی شیٹس ہوں گی اور وہ کیسے اٹھائی گئی ہوں گی, کیسے لگائی گئی ہوں گی, اور پورا طریقہ بتا رہے ہیں کہ کیسے اس کو فل کرنا ہے, کیسے اس پہ پگھلا ہوا تانبا ڈالنا ہے. اب مدینہ منورہ کے اس ماحول میں جائیں کہ جہاں جب کفار سے مقابلہ کرنا تھا وہ خندق کھودی گئی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں. اس سارے کئی سائنٹسٹ نے یا ایون کئی ایکسپرٹس نے یہ کہا کہ آج کل کس چیز میں بھی اتنی بڑی شیٹس تیار کرنے شاید نہ کر سکیں جس کا تذکرہ یہاں کر دیا گیا. پھر ایک جگہ اللہ تعالی نے کہا قل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ. کہہ دو کہ تم پتھر ہو جاؤ, کہہ دو کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ یا کوئی اور ایسی مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تم دل میں سوچتے ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے, پھر بھی تمہیں زندہ کر دیا جائے گا. اب وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا, کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے. اب الفاظ غور طلب, قل کونوا حجارۃ او حدیدا, کہو ان سے پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ. اب آج کے سائنٹسٹ یہ پروف کر رہے ہیں کہ جو فوسلز ہوتے ہیں زمین کے اندر پرانے زمانے کے, اس کے اندر آئرن ہوتا ہے اللہ, اور وہ پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے آئرن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ورڈ یو لائے کونو حجارت و حدیدہ. اب یہ جو قرآن بھی پڑھتا ہے جو سائنس میں پڑھتا ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ اس وقت یہ کیسے بات کہی جا رہی ہے اور کب وہ اٹھیں گے. ایک جو اللہ تعالیٰ نے کہا علم نہ جعل الارض کفاتا, ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ زمین وہ سمیٹ کر رکھنے والی ہے. اب یہ گریویٹیشنل فورس آج انسان جانتا ہے, اب یہ کہ جو اٹریکٹ کر رہی ہے اپنے آپ کی طرف چیزوں کو سمیٹتی ہے, اس سے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چیز یہ اب زمین سمیٹنے والی ہے چیزوں کو. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہا سن اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون, یہ سب اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مستحکم طریقے سے بنایا ہے, یقیناً اسے پوری خبر ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو. اب ہر چیز کو کہا کہ مستحکم بنایا, استحکام دیا ہے, اسٹیبلٹی دی ہوئی ہے ہر چیز کو. تو اب یہ سائنس یہ پروف کر رہی ہے کہ ایٹم ہوتا ہے, ذرہ ایک ایٹم ہوتا ہے اور ایٹم بریک نہیں ہو سکتا, اور ہر چیز ایٹم سے بنی ہے, تو کوئی بھی چیز توڑ دے وہ ایٹم تو بنے گی, وہ نہیں ٹوٹ سکتی. اب اللہ کہہ رہے ہیں ہر چیز کو ہم نے استحکام دیا, اسٹیبلٹی دی ہے. اور اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک تذکرہ کیا وہ ترل جبال تحسب ہوا جامدتا وہی تمر مر صحاب, تم آج پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو یہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں حالانکہ اس وقت وہ اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں. تمہاں مثال دی بادل, یہ پہاڑ جمے ہوئے وہ تو بادلوں کی طرح اڑیں گے قیامت والے دن. اور آگے ساتھ ہی یہ کہا سن اللہ الذی اتقن کل شیء, کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلٹی دی ہے, اب ایٹم کو دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے، ایک درمیان میں اس کے ایک الیکٹران ایک کلاؤڈ کی طرح اس کے دگر گھوم رہے ہوتے ہیں. تو جب غور کرتے ہیں ایک ایک آیت میں پتہ نہیں کیا کیا علم اسے مل جاتے ہیں. پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے کہا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے راستوں والے آسمان کی. اب یہ بتانا کہ راستے والے آسمان کے آسمان میں بھی کوئی راستے ہیں، یہ اس وقت کے انسان کی سوچ یہاں تک پہنچ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی کا علم ہے. آپ کا پتہ چل رہا ہے کہ سب سٹارز کے ان چیزوں کے آربٹس ہیں، ان کے راستے ہیں. دیکھ جائے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہا فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا. اب مثال کیا دی جا رہی ہے کہ جب آسمان پھٹے گا اور سرخ گلاب بن جائے گا، لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا. آج کی سائنس نے ایک چیز دیکھی کہ ایک نیبولا ہے اوپر، وہ سٹارز کچھ گیسز پروڈیوس کرتے ہیں اور وہ بہت ان کے اندر ہیٹ ہوتی ہے، آلموسٹ 15,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک وہ جاتے ہیں. تو ایک ایسا بھی انہوں نے دیکھا جو روز کی طرح کا ہے، اس کا نام بھی انہوں نے روزیٹ نیبولا رکھا ہے. اس کی پکچر بھی اگر آپ دیکھیں، اگر سرچ کریں، روزیٹ نیبولا بالکل روز کی طرح کا ہے، آسمان کے اندر ریڈ کلر کا، اور وہ گیسز ہیں جو کہ اسٹارز پروڈیوس کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جو وہ عام مثال دے رہے ہیں، اس وقت وہ یہ کہ آسمان سرخ گلاب بن جائے گا، یہ ورڈ یوز کی اللہ تعالیٰ نے. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی اللہ هو العزیز الغفار، اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے. اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے، ہر ایک کسی معین مدت تک کے لیے رواں دواں ہے. یاد رکھو بڑے اقتدار کا مالک ہے، بڑا بہت بخشنے والا ہے. اب یہ جو ورڈ یوز کیے نا یکور اللیل، لپیٹنا، یہ تب ہی انسان کہہ سکتا ہے یا اس کو تب ہی یوز کیا جا سکتا ہے کہ جب کسی راؤنڈ چیز کی طرف اشارہ ہو، تب یہ ورڈ لاتے ہیں. تو علماء نے بھی یہ مینشن کیا ہے کہ یہ زمین کی گلائی کی طرف اشارہ ہے، اس وقت یہ چیز پیش کرنا، ورڈز کو چوز کرنا، وہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم استوی الی السماء وهی دخان فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا، اس سے اور زمین میں سے کہا چلے آؤ، چاہے خوشی سے یا زبردستی. دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب سب دھواں تھا تو میں نے آسمان، اب یہ سائنس آج بتا رہی ہے کہ سارا یونیورس بننے سے پہلے یہ سارا اسی طرح کا تھا، دھوئیں کی طرح. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ورڈ لا رہے ہیں وہی دخان، وہ دخان تھا. وہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور ان میں چاند کو نور بنا کر اور سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا. اب دیکھیں چاند اور سورج کا تذکرہ کرنا تھا، چاند کو نور کہا، سورج کو چراغ کہا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورج روشنی پروڈیوس کرتا ہے، چاند پہ وہ روشنی پڑتی ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ چاند ایک نور ہے، سورج چراغ ہے، وہ روشنی پروڈیوس کر رہے ہیں. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے. اب یہ بھی جو ورڈ ہے فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ بھی ایک گلائی کی طرف اشارہ ہے کہ آربٹس پہ گھوم رہے ہیں. اور اسی چیز کو ایک اور جگہ ایسے بتایا کہ لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، وہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. اگر یہ پکچرز میں دیکھے انسان کہ کیسے چاند اور سورج اور زمین آپس میں گھوم رہے ہیں، تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کے تعاقب میں ہو، ایسے اگر اس کو موشن کے اندر دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی الفاظ لائے کہ یہ ایسے ہی جیسے پکڑ، لیکن کوئی نہیں ایک دوسرے کو پکڑ سکتا، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہا ہوا الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور, اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو. اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا. وہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہوں. تو یہاں پہ اور الیبریٹ کیا کہ یہ سب کچھ ہے کہ تاکہ تم اپنے ایئرز کا حساب کرو, اپنے مہینوں کا حساب کرو. اب اتنی ڈیٹیل میں سارا ڈسکرائب کیا جا رہا ہے قرآن پاک کے اندر. جبال اوتادا کہ اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی اڑی میخے یعنی کیلوں کی طرح بنایا. اب اس وقت انسان کو اوپر یعنی پہاڑ کو اوپر والا حصہ تو نظر آتا تھا, سائنس آج یہ کہتی ہے کہ اس کے نیچے بھی پہاڑ کے نیچے بھی حصہ ہوتا ہے اور بالکل ایسے جیسے کوئی کیل گاڑ دیا جاتا ہے کہ اوپر سے بھی اگر نظر آئے تو اندر بھی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے سٹیبلٹی مل جاتی ہے کس چیز کو. اور قرآن یہ بات کہہ رہے کہ اس کو میخوں کی طرح کیلوں کی طرح زمین پہ گاڑا گیا ہے. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وجعلنا من الماء كل شيء حي وفلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. اور پانی سے حد جاندار چیز پیدا کی ہے, کیا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے ہیں تاکہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائے, اس میں ہم نے چوڑے چوڑے راستے بنائے ہیں تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکے, اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا, اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑ رہے. اب دیکھیں ساری وہ باتیں کہ پانی سے چیزوں کا پیدا ہونا, پھر پہاڑوں کو جمانا, راستوں کو بنانا, اور پھر کیا کیا وجعلنا السماء سقفا محفوظا, ایک محفوظ چھت بنا دی. آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے اوزون لیئر بچاتی ہے ریس سے, کیسے اگر کوئی ستارہ ٹوٹ کے گرتا ہے کیسے وہ خلا میں ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تو کہہ رہی محفوظ چھت ہے, اس کی حفاظت کی گئی ہے تمہاری, اور یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے اتنی ڈیٹیل سے اتنی کھول کے بات کی جائے. پھر ایک جگہ قرآن نے کہا رب المشرقین و رب المغربین, کہ مشرقوں اب کہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار ہے. اب یہ کہنا مشرق بھی دو ہیں مغرب بھی دو ہیں, سائنس آج بتا رہی ہے کہ ہوتا کیا ہے ارتھ ایکسس پہ روٹیٹ کرتی ہے. اگر کوئی سوچے کہ ایک موسم میں سورج ادھر سے طلوع ہو رہا ہے تو چونکہ روٹیشن کی وجہ سے اگلے موسم میں اسے دوسری جگہ سے فیل ہوتا ہے, تھوڑا ڈسٹنس ہوتا ہے. تو یہ دو تو کہا دو مشرق ہے دو مغرب ہیں. اب یہ گہرائی اس وقت ایک امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنا, یہ ہے قرآن کا معجزہ. ابھی میں چند بیان کر رہا ہوں ساری نہیں وقت کی کمی کے باعث. پھر ایک جگہ لا یعزب عنہم مثقال ذرۃ فی السماوات و فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. کوئی ذرہ برابر چیز اس کی نظر سے دور نہیں ہوتی, نہ آسمانوں میں نہ زمین میں اور نہ اس میں چھوٹی کوئی چیز ایسی ہے نہ بڑی جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو. اب یہاں پہ ورڈز غور طلب ہیں. کہا گیا مثقال ذرہ, ذرہ وہی ایک مائنور سا پارٹیکل ایٹم. دیکھ غور طلب بات, ورڈ کیا لائے ڈسکرائب کرنے کے لیے مثقال, یہ وزن کے لیے آتا ہے عام طور پہ وزن کے لیے. اب ایٹم کہ اب فردر اسٹڈیز ہو رہی ہیں تو پتہ چلا اس کے سب پارٹیکلز بھی ہیں, لیکن جو ایٹم کا ویٹ ہے وہ ابھی تک سائنٹسٹ اسی رائے پہ ہیں کہ وہ مینلی الیکٹرون پروٹونز نیوٹرونز کی وجہ سے ہوتا ہے ویٹ, آل دوز کے سب پارٹیکلز. تو اللہ تعالی نے بھی سائز کا یعنی کہ وہ والا ورڈ نہیں لائے, مثقال کا ورڈ لائے وزن والا. اور یہ سائنس کے اسٹوڈنٹ اور قرآن پاک کے اسٹوڈنٹ کے لیے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ والا ورڈ لائے اللہ تعالیٰ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ریاح لوا کہ من السماء ماء فاسقینکموه وما انتم له بخازنین, اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں اور ہم نے بھیجی ہیں پھر آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے پھر اس سے تمہیں سراب ہم نے کیا ہے, اور تمہارے بس میں یہ نہیں تھا کہ تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ سکو. اب پورا پانی کا سائیکل بتا دیا, لیکن امپورٹنٹ پوائنٹ جو غور طلب ہے کہ ورڈ کیا یوز کیا کہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں. کیونکہ جو پہلے یہ تصور تھا کہ جو ہوا ہے اس کا رول صرف یہ ہے کہ بادل کو لے کے چلتی ہے. اب بھرنا پانی سے بادلوں کو بھرنا یہ اب پروف ہو رہا ہے کہ کیا کہ واٹر پارٹیکل ہے چھوٹا سا اس کو ہوا لے کے جاتی ہے بادلوں تک اور وہ وہاں واٹر ویپرز بنتے. جو وہاں پہ آلریڈی واٹر ویپرز کچھ ہوتے بھی ہیں تو سب مل کے واٹر ڈراپلٹ بن کے پھر برستا ہے. لیکن ہوا کا جو یہ رول ہے کہ نیچے سے ویپرز کو لے کے اوپر لے کے جانا یا پارٹیکلز کو اوپر لے کے جانا یہ اتنی ڈیٹیل میں پہلے نہیں پتا تھا. لیکن ورڈ قرآن پاک جو یوز کر رہا ہے وہ لوا کے ہاں کا ہے کہ بھرنا بادلوں کو. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اسی نے تو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے بڑھتے نہیں. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ وہ فینومینا کہ جب پانی ساتھ چلتے ہیں دریاؤں کے سمندروں کے اور وہ سیپریٹ رہتے ہیں. تو اب تو ہمیں پتہ ہے کہ سرفیس ٹینشن ہے اور ڈینسٹی کی وجہ سے وہ مکس نہیں ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے تذکرے کر رہے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بحری سفر میں نہیں گئے کبھی. پھر ایک جگہ قرآن پاک کہتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا کیا یحسب الانسان ان نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے. کیوں نہیں, جبکہ ہمیں اس پر یہ بھی قدرت ہے کہ اس کی انگلیوں کے پور پور کو ٹھیک ٹھیک بنا دے. اب یہ تذکرہ کہ انگلی کے پور کو ٹھیک کرنا اس وقت اس کی سگنیفیکینس, اور آج تو ہم جانتے ہیں کہ اس کی فنگر پرنٹس کی کیا سگنیفیکینس ہے, یہ کیسے آئیڈینٹیٹی ہر شخص کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس پہ قادر ہوں. تم کہتے ہو ہڈیوں کو میں اکٹھا نہیں کر سکتا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ثَمَرَاتِ فَاصْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. شہد کی مکھی کے بارے میں, اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگوں اور لوگ جو چھتریاں اٹھاتے ہیں ان میں اپنے گھر بناؤ, پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کرو, پھر ان راستوں پہ چل جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان بنا دیے ہیں. اس مکھی کے پیٹ سے مختلف رنگوں والا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے, یقیناً سب باتوں میں لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے. اب یہ پوری ایک سائنس ہے شہد کی مکھی پہ. لیکن امپورٹنٹ بات, نوٹیبل بات کیا ہے, سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی کے دو ہیں, ایک میل اور ایک فیمیل. جو فیمیل پارٹ ہے نا وہی رول سارا یہ پلے کرتا ہے, سارا رول یہ فیمیل پارٹ پلے کرتا ہے, میل پارٹنر کچھ نہیں یہ رول پلے کرتا. قرآن پاک نے اس وقت جو سیرے استعمال کیے وہ فیمیل کے کیے, کلی فیمیل کا سیر ہے کیونکہ عربی کے اندر علیحدہ سیرے ہوتے ہیں میل اور فیمیل کے لیے. کلی من سکل سمرات فصلوں کی سبولا. اب یہ کہنا اس پہ سائنٹسٹ خود حیران ہے کہ یہ کیسے, کہ آپ مطلب یہ تو کہہ سکتا ہے شہد کی مکھیاں, لیکن یہ کلیریفائی کر دینا کہ یہ فیمیل پارٹ کا رول ہے. پھر ایک جگہ قرآن پاک نے وہی اصحاب کہف کا تذکرہ کیا, وہ غار میں چند نوجوان بند ہو گئے تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا تھا 300 سال تک. تو قرآن پاک کیا کہتا ہے وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سَنِينَ عَدَدًا, چانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا. اب یہ کہنا سلا دیا, لیکن یہ کہ کانوں پہ تھپکی دے کے, کیونکہ اب سائنس ہی جانتی ہے کہ سوتے ہوئے جو آرگن جو سینسری آرگن سب سے زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ کان ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو مینشن کر رہے ہیں کہ ہمیں نے 300 سال تک سنایا کانوں کو تھپکی دے کے, اور بھی اس میں بہت ساری ایسے ایویڈنسز ہیں کہ ان کو کروٹیں دیتے رہے. پھر ایک جگہ قرآن کہتے ہیں فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ یذلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء کذلک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. غرض جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, اور جس کو اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے کہ جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو. اب دیکھیں بتانا یہ تھا کہ کتنا اس کو تنگ کر دیا جاتا ہے, اگزامپل کیا دی جا رہی ہے کہ جیسے اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو. یہ تو ہم آج جانتے ہیں کہ کیسے ریسپریٹری ڈسٹریس اور کیسی فیلنگز ہوتی ہیں انسان کے اوپر جاتے ہوئے, لیکن قرآن اسے ایز این اگزامپل پیش کر رہے ہیں اور ایک امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش کر رہے ہیں. تو یہ چند سلیکٹڈ ورسز تھیں. کچھ اور قرآن پاک کی انٹرسٹنگ آبزرویشن کیا, قرآن پاک کے اندر سات آسمانوں کا تذکرہ ہے. اب یہ سات آسمانوں کا تذکرہ سات بار ہے, اور یہ کہنا خلق السماوات یہ بھی سات مرتبہ ہے. پھر اسی طرح جو یوم کا ورڈ ہے دن کا وہ 365 ٹائمز ہے, اس کا پلورل جو ہے وہ 30 ٹائمز ہے آلموسٹ, اور جو شہر کا ورڈ ہے مہینے کا وہ 12 ٹائمز ہے. اب ہمیں پتا ہے 365 ڈیز ہوتے ہیں سال کے, 30 ڈیز آلموسٹ ہوتے ہیں منتھ کے, اور مہینے 12 ہوتے ہیں, لیکن وہ ورڈ بھی اتنے. اب یہ ہے وہ گہرائی کہ جس پہ جو اس کو ہر ایک کو حیران کر رہی ہے. دنیا کا ورڈ بھی 115 بار ہے, آخرت کا ورڈ بھی 115 بار ہے, شیطان کا ورڈ بھی 88 ٹائمز ہے, ملائکہ کا ورڈ بھی 88 ٹائمز ہے. اسی طرح ایمان کا ورڈ 25 ٹائمز, کفر کا ورڈ 25 ٹائمز, مصیبہ کا ورڈ اور شکر کا ورڈ دونوں 75 ٹائمز, کہ مصیبت پہ صبر کرنا شکر کرنا. شمس اور نور دونوں 33 ٹائمز ہیں. الہدا اور رحمہ دونوں کا لنک ہے, رحمت کی وجہ سے ہدایت ملتے ہیں, دونوں 79 ٹائمز ہیں. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز, جو چاند کے متعلق ورڈ یوز ہوا وہ 27 ٹائمز ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ 27 ڈیز میں آلموسٹ وہ ایک سر کو پورا کرتا ہے. اور یہ بھی بات ہو گئی کہ یوم کور 365 ٹائمز ہے, اور سورج جو ہے ایک چکر 365 ڈیز میں کرتا ہے. پھر جو زمین اور سمندر کے لیے ورڈ یوز ہوئے ان میں جو ریشو ہے وہ 29-71 ہے آلموسٹ. زمین کی ریشو 29 اور سمندر کی ریشو 71 اپروکسیمیٹلی. اور ایکچولی دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہے, جو زمین اور سمندر کی ریشو ہے وہ 29-71 آلموسٹ. پھر اسی طرح مرد اور عورت کے لیے ورڈ جو یوز کیا گیا وہ 23 ٹائمز ہے. اب یہ جسٹ آبزرویشنز ہیں, اور ہمیں پتا ہے کہ جو جینڈر ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں کروموسوم 23 ہے. پھر ایک اور چیز, قرآن پاک نے ایک جگہ ذکر کیا سورہ بقرہ کی 51 نمبر آیت میں, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رازوں کا وعدہ کیا تھا. یہ واقعہ ہے پورا, 40 لیلہ کا ورڈ آیا, 40 ڈیز 40 نائٹس. اب نوٹیبل بات کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اس 40 لیلہ کے ورڈ سے اینڈ تک جو لیٹرز ہیں وہ 40 ہیں, اور یہ سارا مضمون جو شروع ہوا ہے یہ ورس نمبر 40 سے شروع ہوا ہے, اور اگلی بار جو 40 لیلہ کا ورڈ یوز ہوا ہے وہ غالبا سورہ آراف میں ہوا ہے. اور سورہ بقرہ سے سورہ آراف جو سورتیں ہیں, البقرہ, عمران, النساء, المائدہ, الانعام, الاعراف, اب ان کے اگر کاؤنٹ کریں جو ورڈز ہیں لیٹرز ہیں وہ 40 ہیں. تو اب یہ ساری آبزرویشنز ہیں جو کہ حیران کر رہی ہیں کہ کیا ارینجمنٹ ہے, کہ اس میں بھی جتنا جا رہے ہیں گہرائی میں آبزرو کرتے آ رہے ہیں وہ حیران ہوتے. پھر اسی طرح قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا, استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم, کہ منافقین کے بارے میں آئے کہ اگر آپ 70 بار بھی استغفار کریں ہم انہیں معاف نہیں کریں گے. 70 کا ورڈ آیا. اب اس 70 مرہ سے لے کے اینڈ آف ورس تک جو لیٹرز ہیں وہ 70 ہیں, اور اس ورس تک جو لیٹرز کچھ کے اوپر ڈاٹس ہوتے ہیں نقطے والے اور کچھ بغیر نقطے والے, جو بغیر نقطے والے ہیں نا وہ 70 ہیں. پھر استغفار ایسے ہی ہے جیسے گناہوں کا ڈبہ دھو دینا. تو انڈاٹڈ جو ورڈز ہیں وہ 70 یوز ہوئے ہیں اس ورس تک, اس ورس کے اندر. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہا, یہی جو چیلنج دیا ہوں انسانوں کو, ایک جگہ ایسے دیا, ہم یقول افطرا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ وہی اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو پھر تو تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا لو, اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو چاہو بلا لو اگر تم سچے. وہی چیلنج, لیکن یہاں ورڈ آیا 10 صورتوں کا. اب اس میں بھی وہی نوٹیبل باتیں ہیں کہ جو لیٹرز ہیں اس ورڈ کے اندر عشرا سوارا, اس کے 10 لیٹرز ہیں کہ عشری سوار مثل ہی, اس کے اندر 10 لیٹرز ہیں, اور اینڈ آف دا ورس کے تک بھی جو نمبر آف لیٹرز ہیں وہ 10 ہیں. تو یہ میں نے کچھ آبزرویشن بتائی. پھر ایک جگہ احد عشرا کوکبا, کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 11 ستارے دیکھے تھے خواب میں, احد عشرا کوکبا کا ورڈ آیا. اب اس احد عشرا کوکبا میں بھی 11 لیٹرز ہیں, اور 11 ورڈز ہیں اس احد عشرا تک, یعنی سورت کے شروع تک یہ ورڈ آنے تک احد عشرا تک 11 ورڈز آتے ہیں, اور احد عشرا کوکبا یہاں ذکر کرنے سے پہلے قرآن پاک میں 11 ٹائمز ہیں. تو یہ چند میں بتا رہا ہوں, اس طرح کی کئی ہیں جو کہ آبزرورز نے دیکھی ہیں قرآن پاک کے اندر خاص باتیں. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کا تذکرہ کیا کہ اصحاب کہف کو وہی جو غار میں لوگ سو گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے انہیں 309 سال تک سلائے رکھا, لیکن ورڈ نوٹیبل ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَةَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا, کہ وہ اصحاب کہا اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے. یہ ورڈ اللہ تعالیٰ لائے, وہ اصحاب کہا غار والے لوگ اپنے غار کے اندر 300 سال اور 9 سال سوتے رہے. 309 نہیں کہا, 300 سال اور 9 سال. حکمت کیا ہے؟ 300 سولر ایئرز بنتے اور 9 لیونر ایئرز, مطلب کہ اگر لیونر ایئرز کے حساب لگائے تو 309 بنتے, لیکن اگر سولر ایئرز کا حساب لگائے شمسی سال ہو تو وہ 300 سال بنتے. تو اللہ تعالیٰ نے ورڈ بھی بولا ہے کہ 300 سال اور 9 سال, ان کا دونوں تاریخوں کا تذکرہ دوسرے الفاظ میں یہ کر دیا. اب یہ حیران کن باتیں ہیں قرآن پاک کے اندر, اور اس چیز کو ایون نان مسلمس نے مانا, اس طور کے بھی جو سائنٹسٹ آگے بڑھتے تو کئی لوگ اس کو اس پہ جھجک محسوس نہیں کرتے, اس کو ایڈمٹ کر لیں کہ ہاں اس کے اندر خاص بات, ہاں اس کے اندر خاص بات. مثال کے طور پہ ہیری گیل لارڈ نے کتاب لکھی ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام, تو اس نے واضح لکھا اس کی جو عربک کے اندر خاص بات تھی کہ وہ سمجھتا تھا اس چیز کو عربک, اس نے ایڈمٹ کر لیا, وہ کوٹ موجود ہے اپنی بک میں سے مینشن کیا کہ یہ کتاب انسانی نہیں ہے, سمپل ایز دیٹ. پھر ایک اور پروفیسر آف اینیٹمی پرسارڈ ہیں, انہوں نے ایک بک لکھی, اس میں بھی یہ کہا کہ دیئر ٹو مینی ایکوریسیز فار اے ہیومن بینگ, یہ ہیومن بینگ نہیں ہو سکتا اس کو لکھنے والا. پھر پروفیسر آرمسٹرانگ ایسٹرانومی کے پروفیسر ناسا کے اندر, اس نے بھی یہ کہا کہ میں اس پہ کوئی آدمی محسوس کرتا کہ اٹ از ریمارکیبل, اسے ریمارکیبل کہہ دوں. تو مانا ہے لوگوں نے اس وقت بھی آج بھی, بس فرق کیا ہے, غور کرنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے اس کتاب کی, تو غور تو کرے, کبھی اس کے لیے وقت تو نکالے. تو اللہ تعالیٰ, یہ چند میں نے اگزامپلس دی بتانے کے لیے کہ کیسے معجزہ ہے, اللہ تعالیٰ اس چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو میں کیسے واضح بات کرتا ہوں, لیکن انسان کی حالت دیکھو, وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا, نو چینج, جو مرضی کرے تو نو چینج, وہ بس ریجڈ ہے. قرآن پاک کیسے کہتا ہے قل ان اجتمعت الانس والجن على یات بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثل ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فباء اکثر الناس الا کفورا. کہہ دو اگر تم تمام جنات اور انسان اس کام پر اکٹھے بھی ہو جائیں, اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں, تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے, چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی مدد کر لیں, اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پہ راضی نہیں۔ اللہ تعالیٰ شکوا کہہ رہے ہیں کہ انسان ہے کو بالکل نہیں اثر لینے کو تیار، کسی نے پریس ہونے کو تیار نہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا انداز اپنایا، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ فخلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاکبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، یہ اب جو چاہے اسے یاد کر لے۔ وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس ہیں، اونچے رتبے والے ہیں، پاکیزہ ہیں، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں جو خود بڑی عزت والے بہت نیک ہیں۔ یہ کہہ کے اس قرآن کی بڑائی بیان کر کے انسان کی حالت کو تذکرہ کیا۔ خدا کی ماں ہو ایسے انسان پر، وہ کتنا ناشکرہ ہے۔ وہ ذرا سوچے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، نطفے کی بوند سے اسے پیدا بھی کیا، پھر اس کو ایک خاص انداز بھی دیا، پھر اس کے لیے راستہ بھی آسان بنا دیا، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ یہ ہے انسان کی حالت، حقیقت ہے کہ شروع کیا اینڈ کیا ہے۔ اور درمیان میں قرآن جب آتا ہے تو منہ پھیرتا ہے اسے کہ مجھے ایسی کوئی بات نہ بتا دینا جو میری مرضی کے خلاف ہو، اور پتہ ہے تو اس کے منہ دوست کر لیتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے انداز اپنایا انہی آیات کے بعد، یہ کہہ کے وہ چیلنج دینے کے بعد چند آیات بعد یہ کہا، کئی فتح فنون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز اختیار کیسے کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ انسان کی حقیقت یاد کرا رہے ہیں اللہ، تم تھے کیا چند سال پہلے نوبڈی، اور چند سال بعد کوئی بھی نہیں، یہ ہے تمہاری حقیقت۔ اور درمیان کے 40-50 سال تمہیں عزت دے دی، تمہیں قوت دے دی، علم دے دیا، اور تمہارا سر تکبر سے نیچے نہیں ہوتا، قرآن کی بات سننے کو تم تیار نہیں، وقت نہیں ہے انسان کے پاس۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے، کئی فتح فرو کرتے کیسے کفر، حقیقت دیکھو۔ اور اس ساری بات کے بعد سارے سیکوینس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح بات کر دی، کیا کہ یدل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا وما یدل بہی الا الفاسقین۔ اس سارا ذکر کر کے کافروں کے پاس بھی جب یہ بات گئی تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو مکھی مچھر کی مثالیں، اللہ تعالیٰ نے اگر لکھی ہے خالق کائنات لکھی ہے، مکھی مچھر کی مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے ایسی مثالیں دینے سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن ہوتا کیا ہے، یدل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا، کہ بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں انہیں کو سن کے، بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں، اور نہیں گمراہ ہوتے لیکن جو فاسق ہوتے ہیں، جو خود ہی نہیں بننا چاہتا، جو خود ہی نہیں سمجھنا چاہتا، اسے کون سمجھائے؟ جو کہتے میں نے نہیں سمجھنا، اسے کون سی بات سمجھا دے؟ اس سے زیادہ جو آج تھوڑی سی باتیں پیش کی، اس یہی کافی ہے انسان کی زندگی بدلنے کے لیے، لیکن انسان کہتے نہیں، مجھے نہ چھیڑو، میں جو زندگی گزار رہا ہوں، جو میں کرنا چاہتا ہوں مجھے کرنے دو۔ یہی ساری قوموں کا مسئلہ رہا۔ قرآن صرف یہ نہیں چاہتا کہ انسان پڑھے، اس کو بس گھر میں رکھ لے، اس کی عزت کرے کہ ہاں میرے پاس دنیا کا سب سے بڑا معجزہ موجود ہے، وہ اسے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اسے کھولے پتہ چلے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اگر قرآن جیسے نہیں بنا سکتے تو کیا کرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اللہ سے ڈرو، اللہ کے ہو جاؤ۔ اس کے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ میں فجر پہ نہ اٹھوں، یہ اس کا ہونا ہے؟ میں دوسرے کے ساتھ جو مرضی سلوک کر دوں، میں اپنی بیوی کے ساتھ جو مرضی سلوک کر دوں، میں یہ اللہ کا ہونا ہے؟ میں جو مال کا ہے سود کی کاروبار کروں، یہ اللہ کا ہونا ہے؟ یہ اللہ کا ہونا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ڈیمانڈز کرتے ہیں انسان سے، ایک مارولس کتاب، مارولس پیپل پیدا کرنے کے لیے۔ وہ کون سے لوگ؟ قرآن ایکسپلین کرتا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظون فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة واجرا عظيما۔ پوری اس طرح کی کتنی آیات قرآن کے اندر، میں بنانا کون سے انسان چاہ رہا ہوں؟ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، جھکنے والے اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد، جھکنے والی عورتیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد، خرچ کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والی، دوسروں کے پاس سہنے والے مرد، سہنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، باحیا مرد، باحیا عورتیں، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، جن کو کوئی چیز اللہ سے غافل نہیں کرتی. اجاز اللہ تلحیم تجارت والا بھائی ذکر لو، یہ خرید و فروخت اللہ سے غافل نہیں کرتی. نہیں، میں ایسے لوگ پروڈیوس کرنا چاہتا ہوں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ الماری میں قرآن کو رکھ کے نہیں، وَسْكُنْ نَمَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا طریقہ بتایا قرآن، اس کو پڑھنے سے، اس کے تذکرے کرنے سے، اس کو زندگی کا پارٹ بنانے سے. میں انصاف سے اپنے آپ سے پوچھوں، میں نے قرآن کو زندگی میں کتنا وقت دیا؟ میں نے کتنا اس کو پڑھا ہے؟ کتنا اس کو سمجھا ہے؟ میں نے کتنا اس کو پرائرٹی پہ اوپر رکھا ہے؟ میں نے کتنا اس کے اندر اس طرح ڈوبا ہوں جس طرح میں ایک اپنی فیلڈ کی کتاب کے اندر ڈوبا ہوں؟ دیکھیں، جب ڈاکٹرز کے پاس کوئی پیشنٹ آتے ہیں ایمرجنسی کے اندر، وہ کوئی سوچ میں نہیں پڑے آتے، ان کی ٹریننگ ایسے ہوتی ہے، وہ ریفلیکسلی ٹریٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سالہ سال ان کی ٹریننگ کی گئی ہے، انہوں نے کتابوں کو پڑھا ہے، محنت کی ہے. تو ایک مومن کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اتنا وہ قرآن پہ ڈوب جائے کہ جب زندگی کے مراحل ہیں، ریفلیکسلی اس کی نگاہیں جھکیں، ریفلیکسلی اس کے اندر حیا آئے، ریفلیکسلی جھوٹ کے موقع پہ سچ بولے، ریفلیکسلی وہ جب کسی پہ غصہ آئے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کر دے. یہ ریفلیکسنس کب ڈیولپ ہوں گے؟ جب اس کے اندر ڈوبا جائے گا. آف اینڈ آن پڑھنے یا صرف اس کی تلاوت کرنے سے ریفلیکسنس نہیں ڈیولپ ہوں گے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جن کی ٹریننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان کی ریفلیکسز تھے. ایک بار یہ بدایت میں یہ سارے واقعات نقل ہیں کہ رومی فوج نے، وہ سپر پاور تھی، حملے کر رہے ہیں، ہاری جا رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، ہاری جا رہے ہیں، ان کے بادشاہ نے بلایا جنرلز کو، کیا وجہ ہے، کیوں ہارتے ہو تم، کیوں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ انہوں نے، ایک بوڑھے جنرل نے جواب دیا، وہ مینشن ہے کتابوں میں، کہ میں بتاؤں، وہ لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، وہ وعدہ پورا کرتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، آپس میں انصاف کرتے ہیں، اور اس کے برعکس ہم شراب پیتے ہیں، ہم بے حیا ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، وعدوں کو توڑتے ہیں. تو اس بادشاہ نے بھی اگری کیا کہ یہی وجہ. یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ ایسے انسان کو کر دیتی. حدیث پاک صحیح مسلم کی حدیث مفہوم ہے کہ یہ قرآن قوموں کو اٹھاتا ہے، یہ قوم قوموں کو گراتا ہے. اسی طرح ایک اور بار مقابلے میں مسلمان گئے تو دو جاسوس بھیجے کافروں نے اور کہا کہ کیا رپورٹ ہے. انہوں نے آگے رپورٹ دی کہ وہ لوگ ہیں جو کہ دبلے پتلے ہیں، عمدہ گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں، رات کے عبادت گزار ہیں، دن کے شاہ سوار ہیں، تیر پر پر لگاتے ہیں، اسے تراشتے ہیں، اور وہ اتنی اونچی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ ان میں بیٹھ کر اپنے ہم نشین سے کوئی بات کرنا چاہیں تو شور کی وجہ سے آپ کی بات سمجھ بھی نہ آئے. تو اس کمانڈر نے کہا کہ ہاں یہی وجہ ہے کہ جو ہم ان کا مقابلہ نہیں، اگر وہ ایسے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ اس وقت ہسٹری پڑھیں، بڑے بڑے چائنا، سب نے چائنا کی سے مدد مانگی گئی اس وقت کہ ہماری مدد کرو. انہوں نے کہا کس کے خلاف؟ کہتے ان کے خلاف. کہتے ان کے خلاف میں چاہوں لشکر کا لشکر تمہارے پاس بھیج دوں، لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ وہ صفات والے لوگ ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک یہ صفات ختم نہ ہو. اور وہ صفات کیسے پیدا ہوتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں بات ساری ٹاک کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ صفات ہمارے اندر آ جائیں. اور یہ عقلی بات ہے، کوئی بھی دنیا کا نالج، کوئی بھی دنیا کا علم کیسے کسی انسان کے اندر آتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر کیسے بنتا ہے؟ کتنے سال کی محنت ہوتی ہے؟ کوئی انجینئر کیسے بنتا ہے؟ کتنے سال کی محنت ہوتی ہے؟ تو کیا یہ ساری صفات مجھے کیسے پہلے بیک گراؤنڈ ملا، اس پہ ڈسکشن نہیں ہے. میں نے وہ صفات پیدا کرنی ہے ایٹ اینی کاسٹ، مجھے اس پہ محنت کرنی ہے. یہ گھر بیٹھے سکون سے اور بالکل ایفرٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، سمپل ایز دیٹ. اس کے لیے کوئی ایفرٹ ہوگی، وہ میں نے فیصلہ کرنا ہوگا کیا ایفرٹ ہوگی. قرآن میں نے پڑھنا ہے، نیک صلاح محفل میں جاؤں، کون مع الصادقین. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ بیٹھو اگر تقویٰ چاہیے. ہمیں گھر بیٹھے میں کچھ ایفرٹ نہیں کر رہا، میں خود انالیسس کروں، اپنا سال کا کر لوں، سکس منتھ کا کر لوں، تھری منتھ کا کر لوں، ٹو ایئرس کا کر لوں، 10 ایئرس کا کر لوں، کہاں پہ میں لائے کرتا ہوں؟ میں اپنے سے پوچھوں اور زندگی کتنی رہ گئی ہے، ایوریج ایج 60-70، کتنی زندگی رہ گئی، کیا میری پلاننگ، کس کو میں دھوکہ دے رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ یہ سارے سوال ہیں جو میں نے آج اپنے آپ سے پوچھ لیا. میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں اگر میں ایسا نہیں کرتا. تو یہ سارا راستہ شروع ہوتا ہے معافی سے، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ سے معافی مانگ. یہ بھی غور طلب بات کہ جنہوں نے یہ آبزرویشن کی، انہوں نے دیکھا کہ قرآن میں جو معافی کا ورڈ ہے وہ مطالبے کے ورڈ سے ڈبل ہے، اس سے وہ چلتا اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جب دیکھیں ایک جگہ قرآن پاک میں توبہ کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا اور وہاں پہ جو ورڈ لائے وہ میچ کرتے ہیں آج کی بات سے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کر رکھی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا، گناہ کر دیا، نہیں کیا نہیں اللہ کے ہوئے، 40 سال عمر ہو گئی، 30 سال، 50 سال، 60 سال عمر ہو گئی، اب میں کیا کروں، مایوس ہو کے بیٹھ دوں؟ کہا نہیں، اے میرے بندو، اپنے بندے کہہ کے بلایا کہ آؤ میری طرف، میں سب گناہ معاف کر دوں گا، سب، وہ کوانٹیٹی میں زیادہ ہوں یا کوالٹی میں بڑھا ہوں، سب میں معاف کر دوں گا، میں معاف کرنے والا ہوں۔ اور پھر آگے جو بات کی اللہ تعالیٰ نے، وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ، اور تم اپنے پروردگار سے لو لگاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ پہنچے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے وہ بات جس سے انسان آنکھیں بند کیے ہوئے، کہ یہ جو اپرچونٹی ہے، زندگی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے آ جاؤ میرے پاس اس سے پہلے کہ وہ جو ڈیڈ لائن ہے وہ پہنچ جائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس جو بہترین باتیں نازل کی گئی ہیں قرآن کی صورت میں، ان کی پیروی کرو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ پھر وہی بات، کس کی پیروی کر لو قرآن کی، ہو جاؤ اللہ کے، اس سے پہلے کوئی ڈیڈ لائن آ جائے۔ اور پھر کہا، دیکھیے یہ نوٹیبل بات، آنکھیں کھولنے والی بات، کہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت من الساخرین، کہیں ایسا نہ ہو، یہ اللہ کی رحمت ہے، عجیب رحمت، کہ انسان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب یہ ہو جائے گا، ڈیڈ لائن پہنچے گی نا، تم کیا کہو گے، میں بتاتا ہوں۔ اب اس طرح رحمت، اس کو یہ اپنے پاس اپنے قریب کرنے کے لیے اسے کیا اپرچونٹی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں کہ انسان کے، میں بتاؤں تم کیا کہو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو یہ کہنا پڑے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں برتی، اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا تھا۔ کتنی واضح بات، اور تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کوئی یہ کہے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں شامل ہوتا، یہ تم کہو گے جو موت آئے گی جب اللہ کے پاس جاؤ گے، کہ کاش یہ ہوتا، کاش مجھے کوئی متقی بنا، میں ہدایت ملتی، میں بھی متقی ہوتا۔ او تقول حین ثر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لو تو یہ کہے کاش مجھے ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ بلا قد جاءت کا آیاتی فکذبت بها فاستکبرت وکنت من الکافرین، تجھے ہدایت کیوں نہیں دی گئی؟ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب، یہ تم کہو گے نا، تمہیں جواب کیا ملے گا، میری آیتیں تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تم نے انہیں جھٹلایا اور بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ یہ پوری تفصیل اللہ تعالیٰ ذکر کرتے، ہو جاؤ میرے، وقت ہے۔ تو ہمیں ہر بندے کو اپنا انالیسس کرنا ہے، دیکھیں ہر بندے قبر میں اپنا جواب دینا ہے، Nobody is answerable for other person، مجھے اپنا آنسر کرنا ہے، میں خود پوچھوں آج کہ میں کہاں پہ لائے کرتا ہوں۔ کوئی دنیا کی ایسی فرم ہے جو کہ کوئی انالیسس نہیں کرتی، اس کا کوئی کوالٹی ایشورنس پروگرام نہیں ہے، ہر کمپنی کا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ اس سال یہاں ہے، اگلے سال یہاں ہے، اگلے سال یہاں ہے، نہیں ہے تو کیوں نہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ آج میں ادھر ہوں، اگلے سال کہاں ہوں گا، اگلے سال کہاں ہوں گا، اعمال کے حساب سے، اللہ کے قرب کے حساب سے، اللہ کی محبت کے حساب سے، کیوں میں موت کے قریب جا رہا ہوں، اللہ کی سے ملنے کے قریب جا رہا ہوں، اگر میں نہیں کر رہا اپنی انالیسس تو میں لیک کر رہا ہوں، مجھے کرنا ہے اس سے پہلے کہ یہ آیتیں ہم پہ صادق آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ ساری باتوں کو سمجھنا، ان کو ماننا، اس پر عمل کرنا آسان کر دے، جو باتیں کہی گئیں، سنی گئیں، ان کو ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس کے مطابق زندگی بنانے والا بنا دے، اور جو غلطی کوتاہی ہوگی اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک عابد دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ نے ہمیں انسان بنایا, ہم آپ کی مخلوق ہیں, تخلیق ہیں. یا اللہ پاک آپ نے ہمیں ایمان دیا, قرآن دیا. یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا. یا اللہ پاک یہ ساری عظیم نعمتیں ہیں. یا اللہ پاک ایسی نعمتیں ہیں جس کا شکر ادا نہیں کرنے کے ہم قابل نہیں ہیں. یا اللہ پاک لیکن ان نعمتوں کی قدردانی میں ہم سے کوتاہی ہوئی, اپنی رحمت سے ہماری کوتاہی کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ پاک قرآن ہمارے پاس تھا لیکن ہم نے وقت نہ نکالا, اس کو سمجھا ویسا نہیں جیسا اس کا حق تھا, اس پہ عمل ویسا نہ کیا جیسا حق تھا, اس کو یا اللہ پھیلایا نہیں جیسا اس کا حق تھا. یا اللہ پاک ان کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہم کسی حساب کتاب کے متحمل نہیں ہیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے بنا حساب کتاب ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک گناہ یا اللہ جتنے ہو گئے, صغیرہ تھے یا کبیرہ تھے, کر کے یاد ہیں یا کر کے بھول گئے, یا اللہ سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک اب یا اللہ پاک جو لوگوں کے حق ضائع کر بیٹھے, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے وہ بھی معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک قیامت کے دن ہمارا کوئی غریبان پکڑنے والا نہ ہو. یا اللہ پاک کوئی ہم سے مطالبہ کرنے والا نہ ہو, اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک یہ جتنی باتیں آج کہیں گئی سنی گئیں, یا اللہ اس کے حقائق ہمارے دل میں اتار دیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرما دیجئے, قرآن کو تلاوت کرنے والا بنا دیجئے, قرآن کو سمجھنے والا بنا دیجئے, قرآن کو پھیلانے والا بنا دیجئے, عمل کرنے والا بنا دیجئے, قرآن کو ہمارے یا اللہ دنیا کا بھی ساتھی بنا دیجئے, قبر کا بھی ساتھی بنا دیجئے, حشر کا بھی ساتھی بنا دیجئے اور جنت کا بھی ساتھی بنا دیجئے. یا اللہ پاک قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا دیجئے. یا اللہ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان, ان کو اولاد صالح نصیب فرما. جن کے اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا, والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ پاک ہماری یا اللہ پاک جو نوجوان لڑکے لڑکیاں یا اللہ پاک رشتوں کی تلاش میں ہیں, ان کو نیک صالح قدردان رشتے نصیب فرما. یا اللہ پاک جو والدین اپنے بچوں کے لیے رشتوں کی تلاش میں ہیں, ان کی اس ذمہ داری کو ادا کرنا آسان بنا. یا اللہ پاک جو قرضوں میں مبتلا ہیں, ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما. یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما, عافیت و ایمان کے ساتھ. یا اللہ پاک جو موت کا وقت آئے, مدینہ طیبہ کی موت نصیب فرما, عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا حساب جنت و فردوس نصیب فرما. یا اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرما. یا اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرمان. یا اللہ پاک عالم حریف ہیں حرمین شرفین کے, یا اللہ پاک زندگی عمر صحت میں برکت پیدا فرما. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے نیکی تقوی میں ان کی مدد فرما. یا اللہ پاک ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی صحت عمر میں برکت پیدا فرما. یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ جو فوت ہو چکے مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ پاک جتنے مسلمان مرد اور عورتیں فوت ہو چکے ان سب کی بخشش فرما. یا اللہ پاک مسلم امت پریشان ہے, یا اللہ پاک اپنی غیبی مدد شامل حال فرما. یا اللہ حال کی بھی اصلاح فرما, اعمال کی بھی اصلاح فرما. یا اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرما. جو خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیریں نصیب فرما, جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. وفی رحمتک یا ارحم الراحمین.